جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، لِيَحْكُمَ، حَكَمَ يَحْكُمُ، فیصلہ کرنا، اور یہ لِيَحْكُمَ کی جو ضمیر فاعل ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو سکتی ہے، تاکہ وہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اِذَا فَجَاءَ، ہے تو پھر اچانک یا اس کا فوری رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ان میں سے ایک گروہ، یہاں فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُبْتَدَا ہو گیا، اگرچہ فریق نکرہ ہے لیکن مِّنْهُمْ کے ساتھ اضافت میں مل کر وہ مبتدا بننے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی ہے. مُعْرِضُونَ خبر ہے. وَإِن يَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ہو ان کے لیے حق، یعنی حق ان کی جھگڑوں میں یا فیصلے کرنے میں جو بات ہو رہی ہے، وَإِن يَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ، حق ان کے لیے ہو یعنی ان کے حق میں فیصلہ، جسے ہم کہتے ہیں فیصلہ ان کے حق میں ہو سکتا ہو یا وہ حق پر ہو کسی جھگڑے میں، تو یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، وہ آئیں گے وہی شرطیہ، ان شرطیہ کی وجہ سے، اور اس ان شرطیہ کی وجہ سے یاتونا کبھی نون گر گیا ہے، یاتونا نہیں آیا بلکہ یاتو الیہ، وہ آئیں گے اس کی طرف. عطا ہو، لیکن یہاں یہ الیہ ہے، عطا کا صلہ نہیں ہے، عطا کے ساتھ صلہ آتا ہی نہیں، بلکہ ہونا چاہیے تھا یاتو ہو، وہ ضمیر حذف کر دی گئی ہے. الیہ جو ہے یہ صلہ اذعان کا ہے، آگے ہے لفظ مذعنینا، فرما بردار ہوتے ہوئے، ذال عین نون، ذعن یا ذعنو، شاید ثلاثی بھی استعمال ہوتا ہو، قرآن کریم میں نہیں استعمال ہوا. باب افعال میں جائے تو یہ بنتا ہے اذعن یذعن اذعانا، اس کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار ہونا، کسی کے آگے جھک جانا، گردن ڈالنا، شاہ صاحب نے جیسا کیا ہے وہ بھی جھکنے کی علامت ہی ہوتی ہے. تو اذعان حکم ماننا کے معنی میں آتا ہے، اس سے بنا اسم فاعل مذعنون، اور مذعنین ہوا حال، اور یہ اصل فکرہ یوں ہوگا کیونکہ اذعان کے ساتھ الا یا شاید لام کا صلہ بھی آتا ہے، اذعن له و اذعن الیہ، اس کا فرما بردار بن گیا. تو یہ جو الیہ آیا اس کا تعلق یا تو کے ساتھ نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ یا تو الیہ وہ اس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ عطایاتوں کے ساتھ تو کوئی صلہ نہیں آتا عطایاتی کے ساتھ. تو یہ فکرہ یوں ہوگا یا تو مذعنین الیہ، وہ آتے ہیں فرما بردار ہوتے ہوئے اس کی طرف، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، چلی ان سے ہی فیصلہ کرا لیں. افی قلوبہم مرض، تو کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ امر تابو، یا شک میں پڑے ہیں، سرے سے ہی رسالت اور ایمان وغیرہ کس میں شک میں پڑے ہیں، مفعول اس چیز کا ذکر نہیں ہے. ارتابہ آپ پڑھ چکے ہیں، ریب سے باب افتعال ہے، ارتیبہ تھا. ام یخافونا، یا وہ ڈرتے ہیں اس بات سے، ان یخافونا، ان یخاف، خاف یخاف کے بعد من نہیں آتا عربی میں صلہ، یوں نہیں کہتے خاف من ہو بلکہ خاف ہو، یا پھر ان لگا کے آگے وہ بات کرتے ہیں، تو یہاں ان آیا ہے. یخیف اللہ علیہ و رسولہ، کہ ان پر ظلم کرے گا اللہ یا اس کا رسول. حافا یحیف حیفن، اس کا ایک معنی ظلم اور یعنی بے انصافی کرنے کا بھی ہوتا ہے، بلکہ اسی سے اردو میں حیف کا لفظ، حیف ہے تجھ پر، حیف کا معنی بھی کچھ یہی بنتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں افسوس کے معنی میں آتا ہے، عربی سینس سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، لیکن ہے یہ حافا یحیف کا مصدر ہی، ستم کرنا، ظلم کرنا، بے انصافی، یعنی رسول کے فیصلے سے شاید ہمارے ساتھ کوئی بے انصافی ہو، ابھی عدالت میں جانا یا ویسے زندگی میں ان کے فیصلوں کو نہ تسلیم کرنا کہ ان میں ہمارے ساتھ کچھ بے انصافی ہوتی ہے، منافق تو یہی سمجھتا ہے. باب وہ بہت طویل، اس کی یعنی تفصیل میں جائیں تو ضروری نہیں کہ عدالتی فیصلے ہی ہو، ویسے بھی تسلیم کرنے میں یہی چیزیں جاتی ہیں، یا تو سرے سے شک ہوتا ہے کہ یہ فیصلے ہیں ہی درست نہیں، یا اگر شریعت کے مطابق کچھ ملتا ہو تو کہتے ہیں جی اسلام تو یہ چاہتا ہے ہمیں دیں، پھر نعرہ لگ جاتا ہے، اگر اسلام کچھ مانگتا ہے تو پھر چپ. تو یہ اس طرح سے، یہ تو آیت بہت پھیل سکتی ہے، اس شک اور بھوٹ کی بیماری کو کہا تھا، یعنی یا یہ کہ سرے سے شک کو وہی وغیرہ پر، اور یا یہ کہ یہ قانون درست نہیں ہے، اس سے تو مزدور پر ظلم ہو گیا ہے جی، عورت پر ظلم ہو گیا ہے جی، مولوی پہ ظلم ہو گیا ہے جی، خدا جانے شریعت کتنی کا ظالم کس کس کو نظر آتی ہے، یہ بھی تو ایک بات ہو سکتی ہے نا. ہر طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اور ملے شریعت سے تو پھر بیگمات بھی بڑھ بڑھ کے چاچا کرتے ہیں کہ جی شریعت نے تو ہمیں یہ دیا ہے. تو اس طرح سے عدالت کے علاوہ یعنی اور بھی اس کو وسیع میدان ہے صاحب کے تفسیر میں. تو کیا انہیں یہ خطرہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ کوئی ظلم کرے گا؟ بل اولئک هم الظالمون, یہ نہیں ہے, یہ ساری باتیں غلط ہیں, ان کا ریب بھی غلط ہے, ان کے یہ خطرے بھی بالکل بے بنیاد ہیں. اصل بات یہ ہے کہ گناہ گار وہی تو ہے, ظالم کے معنی ظلم کرنے والے اپنے اوپر, یا مجرم کہہ لیجیے یہ گناہ گار. انما کان قول المؤمنین, یہ انما وہی کافہ ہے جس کا معنی ہم کرتے چلے آئے, اس کے سوا بات نہیں ہے. بات اتنی ہے کہ اس کو اسی لیے فارسی والے جزی نیس سے ترجمہ کرتے ہیں. کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. اب یہاں دیکھیے کانا کے بعد قول نصب میں آ گیا ہے. اگر یہ قول رفع میں ہوتا تو پھر تو بات بظاہر صحیح تو یوں لگتا ہے کہ کان قول المؤمنین, کہ مسلمانوں کا قول یہ تھا اور آگے پھر ان یقولوا سمعنا واطعنا خبر بنتی. لیکن یہاں اصل میں کانا کے اسم میں یہ آیا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا. ان اپنے مصدری معنوں میں آ کر فائل بنتا ہے نا, جیسے آپ نے ابھی پڑھا تھا ویدرا عن حال عذاب انت شہدا اربع شہادات باللہ ہے, اس طرح سے. تو ان یقولوا سمعنا واطعنا کہ وہ یہ کہیں گے کہ سمعنا واطعنا, یعنی یوں ہوا کہ کانا سمعنا واطعنا قول المؤمنین, قول پھر خبر بن گیا نا. سمعنا واطعنا تو مسلمانوں کی بات ہے, اس طرح سے ترجمہ پھر اس کا کرنا پڑے گا, کیونکہ کانا کا اسم نہیں ہے قول بلکہ خبر ہے, نسب میں آیا ہے اور پہلے آ گیا ہے. بات یہ ہے کہ مومنوں کی بات تو اذا دعوا, اب اردو میں ترجمہ ہمیں مجبوراً اس طرح کرنا پڑے گا کہ الٹا وہ مبتدا ہو جائے گا اور یہ خبر ہو جائے گا, کیونکہ اگر اس طرح ترجمہ کرے تو وہ بے ڈھب سا بن جاتا ہے. مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے اذا دعوا الى اللہ ورسولہ, جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, لیحکم بینہم, تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. وہی الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں جو پہلے تھے جس پہ منافقوں کے رد عمل کا ذکر ہوا تھا. تو مومن تو کہیں گے ان یقولوا سمعنا واطعنا, ان کو مصدریہ مانے تو کان قولہم سمعنا واطعنا قول المؤمنین, یعنی کان قول السمع والطاعت قول المؤمنین, یوں بنا لینا کہ سمع طاعت کا قول مومنوں کا قول ہوتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہی کامران رہنے والے ہیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اطاعت کرے گا, من شرطیہ کی وجہ سے, اور یُطِع مجزوم بھی ہو گیا ہے, یُطِعُ یہ گر گئی ہے, جو یہ بھی ویسے وہاں سے بگڑ کے بنی تھی, یُطِعُ تھا اصل میں تو یُطِع ہو گیا, اور حرکت عین کی آگے ملانے کے لیے دی ہے. یُطِعُ اللہ وَرَسُولَهُ, جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ, اور ڈرے گا اللہ سے اور اس سے بچے گا. یَخْشَ خَشِيَ يَخْشَ, یہ بھی مجزوم ہو گیا, یہ گر گئی ہے, شین کی زبر اس لیے ہے, یہ سرے سے لکھی نہیں جائے گی, اسی من شرطیہ کا اثر ہے. اور وہ ڈرا اللہ سے, ویتق ہے, اور بچا اس سے یعنی اس کی نافرمانی سے. اتقا یتقی, یتقی کی جب جزم ہوگی تو وہ بھی یہ گرے, یعنی یتقی, یتقی کی یہ گر جائے گی تو باقی رہ جاتا ہے یتقی. اب یہ یتقی کو اس طرح سے کر لیا, یتق یتقی ہے, چونکہ شاید یہ پڑھنے کا انداز ہے کہ آگے چونکہ ضمیر آ رہی تھی تو جو بنتا یتقی ہے, یتقی کے یہ گرتی تو پھر یہی پڑھا جاتا نا, یتقی ہے, اس کے لیے قاف کو جزم دے دی گئی ہے, ورنہ قاف پر جزم نہیں آنی چاہیے تھی, وہ تعلیل صرفی کے اعتبار سے نہیں, یہ قرات کا. اور ہو سکتا ہے کسی اور قرات میں اس کو اس طرح سے پڑھا ہی گیا ہو کہ یتقی ہے ہو, شاید اپنی اصل پر یتقی بننا, جیسے یخشا ہے تو یتقی میں یہ گرے گی تو باقی یتقی رہ جائے گا نا, تو یہ ہونا چاہیے تھا یتقی ہی, لیکن اس کی قرات کم از کم یہ عاصم کی قرات حفظ کی جو ہے اس میں تو یوں ہے, ممکن ہے کسی اور قرات میں اور طرح بھی پڑھا گیا. وَيَتَّقْ ہے، اس کی یہ جو قاف کی جزم ہے یہ قابل غور ہے، یہ قرآت کے کسی اصول کے تحت کہ وہ ملتی ہوئی دو زیروں سے بچانے کے لیے یوں کر لیا ہے، وہ گرامر کے قاعدے کے تحت تو نہیں ہوتی، قرآت تو روایت پر ہوتی ہے، لیکن ایسی کو روایت ہوگی تو انہوں نے اختیار کیا ہوگا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس وہی فوز پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہوں گے یا ہیں. یہ اصل میں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، سارا صلہ موصول مل کر بنتا تو ہے مبتدا، اور اس کے بعد آتا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ هُمُ الْفَائِزُونَ، یا فائزون بھی ہو سکتا تھا لیکن پھر پورا فکر خبر بن کے آیا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، ترجمہ تو ماضی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، اس سچویشن کے اعتبار سے جس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے وہاں حال کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں یا کھائیں گے. اللہ کی باللہ ہے، اقسم کے بعد بے کا سل آتا ہے، اقسم باللہ ہے، یوں نہیں کہتے اقسم اللہ بلکہ اقسم باللہ ہے، اس نے قسم کھائی جس چیز کی بھی کھائیں، اقسم بحاظ البلد، اقسم بھی اس طرح سے قرآن کریم میں آیا ہے، یعنی اقسم کا سلہ ہی بے آتا ہے. اور جہد ایمانہم، اپنی قسموں کا زور لگاتے ہوئے، جہد میں نے زور لگانا کہہ لیجیے، اور یہ آیا ہے مصدر، تو مصدر اصل میں یہاں ایک طرح کا اقسام، اقسام کی جگہ اس نے لے لی ہے مفعول مطلق کی، یا پھر اور مصدر مفعول مانے کہ اس کی مطلق ہو، مثلا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ وَجَهَدُوا جَهْدَ ایمَانِهِمْ، اس طرح سے نصب آئی ہے، ایمان یمین کی جمع ہے، اپنی قسموں کا زور، لفظی ترجمہ تو یوں ہوگا، نصب کی وجہ سے ہم اس کو حال میں لے سکتے ہیں بمعنی فاعل، یعنی اقسموا باللہ جاہدین ایمانہم کے معنی میں، یوں بھی ہو سکتا ہے، اپنی قسموں کا زور لگانے والے ہوتے ہوئے وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. پھر اس کا بمحاورہ ترجمہ کیا گیا تھا، وہ قسمیں کھاتے ہیں بڑے زور سے، پکی پکی قسمیں کھاتے ہوئے، کیا کھاتے ہیں، لئن امرتہم، کہ اگر تو نے ہم کو حکم دیا ہوتا کر لے، یا دے گا حکم، لیکن دے گا میں مضارع کا صیغہ ہو تو زیادہ بہتر تھا، ان کے ساتھ بھی ہو تو سکتا ہے، اگر تو ہم کو حکم دے گا تو، یا پھر لو کے معنوں میں لے لیں کہ اگر آپ نے حکم دیا ہوتا، لیکن یہ معنی اس لیے درست نہیں کہ آپ نے تو حکم دیا تھا، تو یہ آگے کے لیے ہو سکتا. اور پھر لام ویسے بھی عموماً قسم کے معنوں میں شروع میں آتا ہے، بلکہ آگے تاکید کا جو صیغہ آ رہا ہے وہ بھی قسم کی طرح سے، اس لیے زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو ان کو حکم دے گا تو، ان کی وجہ سے، شرط کی وجہ سے مستقبل میں ترجمہ کریں گے کہ اگر تو ان کو حکم دے گا تو، لَيَخْرُجُنَّ، وہ ضرور نکلیں گے، یہ قسمیں کھاتے ہیں، اگر تو ان کو حکم، یعنی اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے. قل لا تقسموا، کہہ دیجئے کہ تم قسمیں مت کھاؤ. اب یہاں دیکھیے صلہ ولا جو ہے وہ اڑا دیا ہے، لا تقسموا، اقسم یقسم فعل نہیں آ گیا، مت قسمیں کھاؤ. یہ واقعہ سورت نور میں بیان ہوا ہے، ایسے جنگوں میں واقعات پیش آتے رہتے تھے نکلنے نہ نکلنے کے منافقوں کے، کسی خاص پس منظر میں یہ بات ہوگی، جیسے احد میں مثلا ہوا تھا اور واقعات بھی ہیں. تو قسمیں مت کھاؤ. طاعت معروفت، اب طاعت معروف پہ غور کریں، صفت موصوف ہے، مرکب توصیفی ہے اور نکرہ ہے، پورا فکرہ تو نہیں بنتا، تو یہ تو خبر ہے کسی، یعنی مبتدا معذوف کی، اور اس طرح سے یعنی ہمارا حکم تو طاعت معروفہ ہے، یا اصل مطلوب طاعت معروفہ ہے، المطلوب ہوا طاعت معروفت، یہ قسمیں کھانے والی اطاعت ہمیں نہیں مطلوب، بلکہ یعنی پہچانی اطاعت، جس کو سب لوگ کہیں کہ یہ اطاعت ہے، یہ معنی بن گیا، پھر حقیقی اطاعت کے معنوں میں آئے گا، معروف کے معنوں میں. اور یہ شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ پسندیدہ کیا ہے معروف کا، جیسے ہم معروف اور منکر کے میں معنی کرتے ہیں، تو پسندیدہ قسم کی اطاعت ہمیں تو چاہیے ہے، یہ قسمیں وسمیں نہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ان چیزوں کو جو تم کرتے ہو. بے خبیر کے ساتھ بے کا تو ویسے صلہ آتا ہے، فعل استعمال ہو رہا ہو تو پھر نہیں ہوتا، لیکن صفت مشبہ بن کے یا اسم فاعل بن کے استعمال ہو، یا افعل التخذیر، پھر بے کا صلہ اس کے ساتھ آتا ہے. تو بما تعملون، ما کو اگر مصدریہ مانے تو معنی ہوگا بے اعمالکم، تمہارے اعمال سے، قل اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. یہاں تولو ہم اس لیے مخاطب کا صیغہ مانیں گے، ویسے تو ماضی کا بھی ہو سکتا تھا اگر وہ روح گردانی کر جاتے ہیں تو، یوں بھی مانا ماضی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آگے آ رہا ہے وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، مخاطب کا صیغہ ہے، اس لیے انترجمہ اس کو بھی مخاطب سے کریں گے تب بات یعنی ٹھیک بنے گی. اگلا ضمیر کا استعمال بتا رہا ہے کہ یہ مخاطب ہے، ورنہ فَإِن تَوَلَّوْا میں تو دونوں گنجائشیں تھیں، اس لیے اب یہ تَتَوَلَّوْا ہے، اصل میں تے گر گئی ہے اور ان کی وجہ سے تو نون گرا. بس اگر تم روح گردانی کرو گے تو پھر بات یہ ہے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلَ، بات پھر یہ ہے، یہ بھی انما کافا یعنی اکٹھا ہے، ما موصول نہیں ہے الگ، علیہ اس پر ہے، ما حملا جو کہ لادا گیا وہ یا اٹھوایا گیا اس کو، حمل یحملو کسی پر کوئی بوجھ رکھنا، ولا تو حملنا ما لا طاقت لنا به، میں آپ نے پڑھا تو حملہ اس پر کوئی ذرا، کیونکہ اس میں باب تفعیل ہے شاید کچھ زیادہ کا معنی، لاد دیا اس کو تو حملا وہ لاد دیا گیا، اس کو بوجھ اٹھوایا گیا، علیہ ما حملا اس پر ہے وہ چیز جو کہ اس کو اٹھوائی گئی یعنی اس پر ڈال دی گئی، وعلیکم ما حملتم اور تم پر ہے وہ چیز ضروری جو کہ تم پر ڈال دی گئی، تمہارے اوپر جس کا بوجھ ڈالا گیا. تو ہر ایک اپنے بوجھ کا ذمہ دار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ ہے، تم پر اس کے عمل کرنا وغیرہ ہے، روح گردانی کرو تو ہر ایک اپنی جگہ مسئول ہوگا. اس کو یہاں حملا مجہول کے صیغے سے استعمال کیا گیا ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، ان تطیعونا کا نون گرا دیا اس نے، تطیعوہ اگر اس کی اطاعت تم کرو گے، تَهْتَدُوا جواب امر بھی مجزوم آ گیا ہے تَهْتَدُونا کی بجائے، تو تم ہدایت پاؤ گے، اہتدا یہتدی پڑھا ہے ہم. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ما نافیہ ہوگا، کیونکہ اگر ہم ترجمہ کرنے لگیں اور جو کچھ ہے پیغمبر پر تو آگے الا راستہ روک دیتا ہے، پھر وہ موصول نہیں چل سکتا، اس لیے یہ ما نافیہ ہے، نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر البلاغ المبین. البلاغ المبین پہلے بات ہو چکی ہے، بلاغ مصدر ہے اور مبین اس کی صفت ہے، واضح طور پر بات پہنچانا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا اللہ نے، الذین آمنوا منکم ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے تھے. وعدہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، یہاں وہ جیسے کہیں وعدتہ کتاباً، لیکن یہاں دونوں فکرے یعنی آ کر صلہ موصول مل کر اس کے دونوں مفعول بن رہے ہیں. پہلا مفعول ہے الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے وعدہ کیا، گویا کہ یہاں الذین محل نصب میں ہے، جیسے کہیں وعد اللہ المؤمنین، یوں تھا اصل میں، تو اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ان کو ضرور خلافت دے گا یا نیابت دے گا زمین میں، یہ ہے دوسرا وعدہ، اور آگے پھر اس کی تفصیل بھی ہے کہ مستخلف الذین، استخلف یستخلف کسی کو نائب بنانا، کسی کو اپنے پیچھے چھوڑنا لفظی معنی تو آتا ہے، پھر نائب بنانا، اور اصطلاحی ترجمہ ہم کرتے ہیں خلافت فی الارض دینا، یہ اصطلاحی معنی ہے، ورنہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، استخلف فلانا، پیچھے مدینہ میں فلان کو چھوڑ گئے، وہاں بھی نائب کے معنوں میں اور جانشین کے معنوں میں آتا ہے. تو وہ ان کو نیابت دے گا، نیابت تو خدا کی ہے حکم میں، اور یا خلافت دے گا زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس نے خلافت دی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، اور اسی طرح سے آگے پھر چلتا ہے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے ضرور اقتدار بخشے گا، مکن یمکنو اقتدار دینا، یمکننَّ کس کو اقتدار دے گا، آپ نے پڑھا نا مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، تو یہاں ہے وہ دین اصل میں مکنہ کا اصل مفہوم، ان کے لیے دین ان کا جو ہے اس کو قوت دے گا، اس کو اقتدار بخشے گا یا اس کو مضبوط کرے گا، محکم کرے گا معنی لے لیں، وَلَا يُمَكِّنَنَّ دِينَهُمْ لَهُمْ، دین اصل مکنہ کا مفعول ہے، مضبوط کر دے گا، جمع دے گا ان کے دین کو ان کے لیے، اور دین بھی کون سا؟ الذی ارتضا لہم دینہم، الذی الذی دین کی صفت کے لیے آیا ہے، جیسے کہیں دینہم المرتضی، یوں ارتضا یا ارتضی رے واد واؤ سے باب افتعال ہو تو بنے گا ارتضا یا ارتضی، اور اس کے معنی بھی ہیں راضی ہونا، اس سے اسم فاعل بنے گا مرتضن اور اسم مفعول بنے گا مرتضن، جو کہ الف لام لگنے کی صورت میں مرتضی پڑھا جائے گا، مجتبی مصطفیٰ ملتے جلتے لفظ ہیں باب افتعال، ارتضا لہم جو کہ اس نے پسند کر لیا ان کے لیے، وہی جیسے سورت مائدہ میں پڑھا تھا ورضیت لکم الاسلام دینا، وہی معنی یہاں، تو ان کے اس دین کو جو کہ اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، اور اگر تفسیر کریں قرآن سے تو وہ کون سا دین ہے؟ وہ ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کی تفسیر ہے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بدلے گا، بدلا یبدل، اور پھر نون ثقیلہ اور لام کے ساتھ تقریباً قسم کا معنی آتا ہے کہ وہ ضرور ہی بدلے گا ان کے لیے، ان کو بدلے گا، اصل میں تو ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم، ان کو بدل دے گا، مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ ان کے خوف کے بعد، امنن، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم أَمْنًا مِّن خَوْفِهِمْ، یہ يُبَدِّلَنَّهُم گویا کہ يُبَدِّلَنَّ لَهُمْ کے معنی میں آیا، اور شاید بَدَّلَهُ اور بَدَّلَ لَهُ دونوں ہی استعمال ہوتے ہوں، بہرحال یہاں يُبَدِّلَنَّهُم أَمْنًا مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، ان کے لیے ضرور بدلے گا ایک امن ان کے خوف کے بعد، یعنی اس وقت ان کی کیفیت امن والی نہیں ہے، پھر امن کا زمانہ وہ ضرور ان پہ لائے گا، اور یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کیا کریں گے، یا تو اس دور میں مراد ہے جب ان کو حکومت بھی حاصل ہوگی تب بھی، لا یشرکون بی شیئا، وہ میرے ساتھ قطعاً کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یا حال سے ترجمہ کر لیں تو یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، یعبدوننی وہ میری ہی عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد ناشکر گزاری کرے گا یا کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو یہی لوگ اصل فاسق ہیں ہوں گے یا ہیں، نافرمان فاسق کا ترجمہ، یہ آیت ہے جسے آیت استخلاف کہا جاتا ہے، اور اس پہ بہت کچھ تفسیروں میں لکھا گیا ہے، لیکن ایک دو تفسیر تو ہمارا موضوع تو نہیں، لیکن بعض چیزیں ہیں، پوائنٹ ہیں، شیعوں نے اس کو اپنے کہا جی کم استخلفا سے مراد جو پہلی بھی خلافت ہے اور وہ ویسے ہی چلتی ہے، پہلی کا کہاں ثبوت ہے کہ امام پہلا مقرر کر کے جاتا تھا، انہوں نے اس خلافت کا انکار کیا جی کم استخلف آیا، لیکن دو باتیں قابل غور ہیں کہ من کم کی ضمیر کم از کم اس وقت کے مخاطب مسلمانوں کو ہے، سیدھی بات ہے اگرچہ سارے ہی ہوں گے مخاطب بعد میں، لیکن ابتدائی مخاطب تو وہ تھے، کہ ان میں سے خلیفے بنائے گا، تو بعض لوگوں نے کہا، اور پھر کہ جمع کی ضمیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم تین خلیفے تو ہوں گے، اور اگر حسن کو بھی شامل کیا جائے رضی اللہ عنہ کو، تو اس کم میں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے یہ اس کم کے اس وقت موجود تھے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ان میں سے پانچ یہ جو تھے یہ ضرور اس وقت تھے، لہذا جمع کسی میں تین تو اس طرح سے بھی بات بن جاتی ہے، یعنی استدلال کی بات ہے نا، یوں تو شیعوں کو خلاف جاتی، اسی لیے پھر انہوں نے اس کم استخلفا کے پیچھے اوٹ لی نا، کہ وہ جی کم استخلفا ویسی خلافت اور پہلی جیسے تھی، اور پہلی کو خامخواہ بنایا کہ یہ امام مقرر کر جایا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سا امام مقرر کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ نے کون سا مقرر کیا تھا، علی کو ہی، کہ خلافت اس طرح کی نہیں ہوگی جیسی ابو بکر عمر نے ویسے یعنی ان کے بقول دانلی کر کے لے لی زمین والی، بلکہ وہ تو امام مقرر کرتا ہے، ایسے ہی خلافت دیکھا جیسے پہلوں کو کرتا تھا، پہلوں کو بھی نبی امام مقرر کر جاتا تھا، یہاں بھی نبی امام مقرر کرے گا، انہوں نے اس کما کے پیچھے پناہ لی ہے، پھر ورنہ استخلفنہم تک تو سری ان کے خلاف جاتی تھی نا بات، تو کرتے ہیں لوگ اس طرح کے استدلال، تو ایسی چیز ہے نا مکثر کہا کرتے ہیں کہ بیچارے جج کی مصیبت ہوتی ہے، یعنی جتنی متضاد باتیں عدالت میں بیٹھے ہوئے جج کو گواہوں سے سننے پڑتی ہیں، اس طرف کا کچھ کہتا ہے اس طرف کا کچھ کہتا ہے، یہ تو اس کی اپنی عقل ہے کہ وہ اس میں سے درمیان میں سے حق نکالے، ورنہ دلائل تو بڑے الٹے سیدھے جاتے ہیں، فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، اور قائم کرو برپا داریت، شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور یہی ہونا چاہیے، ہم اس لیے بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ کا ترجمہ نماز پہ قائم رہو اگرچہ محاورے میں تو درست ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ اقام یقیم و فعل متعدی استعمال ہوا ہے تو اردو میں ترجمہ اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ فعل متعدی کی طرح ہو. اگر ہم کہیں رہو، ہو جاؤ، تو یہ تو پھر انٹرانزیٹو ورب ہو گیا، یعنی لازم ہو گیا، قائم ہو جاؤ، اس کا تو مجھول بن ہی نہیں سکتا پھر. تو اقام یقیم کا معنی بہرحال آپ جو کریں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ قائم کرو تاکہ صلاۃ اس کے مفعول کے طور پر آئے. وآتوا الزکاۃ، اور زکات کو ادا کرو، یہ بھی مفعول ہے آتوا کا. تو زکات پر قائم رہو اور نماز پر قائم رہو، مفہوم چاہے درست ہو لیکن ترجمے کے اعتبار سے متعدی کا ترجمہ لازم میں کرنا ایک طرح کی زبان کے لحاظ سے تو غلطی ہے. اور اس لیے کہ قرآن کے اصل لفظی ترجمے سے قریب تر رہے تو پھر یہی ٹھیک بنتا ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. الرسول الف لام لگا ہے عہد کا، یعنی حضور کی بات ہو رہی ہے. لعلکم ترحمون، شاید کہ اس طرح تم پر رحم کیا جائے. ترحمون فعل مجہول ہے، یعنی امید کی جا سکتے، کیونکہ لعل میں ترجی امید کا معنی ہوتا ہے. لا تحسبن الذین،
یہ جب اقیم کا ترجمہ ہم یہ کریں گے ٹرانزیٹو کے اعتبار سے، پھر تو قائم کرنا مراد ہوا نا، قائم رہنا تو مراد نہ ہوا. قائم رہنے سے مراد یہ ہوئی کہ ایک فرد کا معاملہ، اور قائم کرنے سے مراد تو پھر پوری اجتماعیت کا معاملہ.
وہ تو تفسیر کی بات ہے نا، جس طرح چاہیں لے جائیں، ہم تو صرف پوائنٹ یہ لے رہے ہیں کہ وہ مثلا بعض حضرات نے کیا نا، قائم رہو، قائم ہو جاؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لازم کا ترجمہ ہے، مفعول تو آپ نے غائب کر دیا، یہاں تو فعل لازم کے طور پر آیا ہے، متعدی کے طور پر نہیں آیا اقامہ. ہاں اقامہ بعض صلوں کے ساتھ آتا ہے لازم کے میں، اقامہ علی و اقامہ بے، یہ بالکل لازم ہو جاتا ہے، ٹھہرا اس طرح سے. تو بعض جگہ وہ ہو جاتا ہے، یا وہ اس پر جاری رہا، وہ اللہ کے سلے کے ساتھ آتا ہے، اس کام کو اس نے جاری، وہ بھی جاری رکھا کا میں نے دراصل تو بنتا ہے. لیکن ہم صرف اقامہ کو لے سلے کے بغیر، تو صلاح سیدھا مفعول ہے اقامہ یقیم و قائم کرنا. اور اسی لیے ہمارے ہاں فارسی ترجمہ وغیرہ والوں نے برپا دارید کیا ہے، رکھو، فعل متعدی سے ترجمہ کیا. باقی تفسیر کو وہ تو ایک الگ بات ہے، تفسیر تو جس طرح سے بھی کرے کہ اس میں انوالو کیا کچھ ہے. لا تحسبن الذين كفروا، ہرگز گمان نہ کرو تم کافروں کو. یہ تحسب فعل مخاطب کا صیغہ ہے، اور فعل نہیں پر نون ثقیلہ تاکید کے لیے آیا ہے. تم ہرگز مت گمان کرو الذين كفروا، کافروں کو. یہاں الذين مفعول آیا ہے حسبہ کا پہلا، یعنی لا تحسبن الكافرین، یوں ہے. معجزین فی الارض، حسب یاسب کا آپ کو پتا ہے دو مفعول ہوتے ہیں، تو یہ دوسرا مفعول ہے، حال نہیں ہے، یہ حسب کے دو مفعول ہیں. کافروں کو معجزین فی الارض مت خیال کرو، زمین میں عاجز کرنے والے، یعنی مومنوں کو یا دین کو. کس کو عاجز کرنا وہ بیان نہیں ہوا، وہ کافر جس کو عاجز کرنا چاہتے ہیں وہ اس لحاظ سے منع کیا جائے گا. لیکن اعجز یعجز معجز، عاجز کرنا، اسی سے معجزہ کا لفظ ہمارے ہاں آیا ہے، یعنی کوئی ایسی علامت ہوا کہ آیا تو معجزہ تو اصل میں ہوتا ہے کوئی علامت جو کہ عاجز کرنے والی ہو. زمین میں ان کو عاجز کرنے والے نہ سمجھو، یعنی یہ نہ سمجھو کہ وہ ہی کامیاب رہیں گے، یا اللہ کو عاجز کرنے والے، اللہ کی پلان کو ناکام بنانے والے، جو بھی آپ تفصیل میں لے لیں، تفسیر میں تو بہت کچھ آ جائے گا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. یہ خلافت کے وعدے کے ساتھ اس وقت کافروں کے غلبے کی وجہ سے شاید یہ آیت آئی ہو، ایک طرح کا یہ دوسرا پہلو بھی تو ہے نا. موجودہ حالات میں ہم یہ کہیں کہ اسلام ایک دن غالب آئے گا تو ایک عقیدے والی بات ہی ہے، چاہے اسے جو کچھ بھی کہیں، یعنی بظاہر حالات تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی بھی کوئی امید ہو سکتی ہے، لیکن یہ امید بڑی چیز ہوتی ہے. یہودیوں کی اسی امید نے کامیاب کیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جتنی پٹائی ان کی ہوئی ہے تاریخ میں اور کسی کی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال وہ بات آ کہ ایک دن ہمیں پھر عرض موعود میں جانا ہے، اس پہ ڈٹے رہے، کام کرتے رہے. لائٹ جارج نے انہیں کہا تھا نا ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہ تم پر بڑا ستم ہوا ہے، تمہیں بہت مار پڑی ہے، لیکن اسی میں تمہاری طاقت ہے کہ تم اب پکا فولاد ہو گئے ہو، پک کے مار کھا کے. شاید اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی فولاد بنانے کے لیے ان کی بھی پٹائی کا بندوبست کر دے گا، اگر یہودیوں کی ساری چیزیں ہم پہ وارد ہونی ہے تو. وَمَا وَاهُمُ النَّار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے. یہاں النار معرفہ خبر آئی ہے, ما وا اوا یاوی سے ظرف ہے, پناہ لینے کی جگہ, ٹھکانہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے یا ہوگا. ولبئس المصیر اور کتنا ہی برا انجام ہے, یعنی وہ جو مخصوص بالضم ہے وہ یہاں معذوف ہے, یعنی ولبئس المصیر النار یوں ہوگا اصل میں, مصیر انجام, کتنا برا انجام, کتنا برا انجام ہے یعنی یہ جس کا ذکر ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, لیستأذنکم الذین, لام امر کا ہے, چاہیے کہ اجازت مانگے تم سے, لیستأذنکم, استاذن یستاذن اجازت طلب کرنا, باب استفعال سے, لیستأذن مجزوم ہوا ہے لام امر کی وجہ سے, چاہیے کہ اجازت مانگے کم تم سے, اور لیستأذن کا فائل ہے آگے, الذین ملکت ایمانکم تمہارے لونڈی غلام, یوں با محاورہ ترجمہ کر لیں, یہ لفظ آ چکا ہے پہلے, والذین لم یبلغ الحلم اور وہ بھی, یہ بھی فائل ہے لیستأذن کا, اور وہ بھی اجازت مانگا کریں جو تم میں سے ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے. حلم میں نے دانائی بھی ہوتا ہے اور اسی سے احتلام کا لفظ بھی نکلا ہے, بلوغ کے معنی میں جب آتا ہے تو احتلام یا احتلام اس سے, تو حلم کے معنی بلوغ کے ہوتے ہیں اور معنی بھی اس کے ہوتے ہیں, لیکن لام کے پیش کے ساتھ آئے حلم اور معنی دیتا ہے, حلم لام کے پیش کے ساتھ بالغ ہونا, یہ لم یبلغ الحلم جو کہ بلوغ کو نہیں پہنچے, منکم تم میں سے, ثلاث مرات تین دفعہ, ثلاثہ اور مرات, ثلاثہ مفعول ہوا ہے یا ظرف کہہ لیں, یعنی تین دفعہ, استاذن کا مفعول یا ظرف سمجھ لیں, ثلاثہ اس لیے نصب میں آیا, مرات نے تو تمیز نے تو اسی طرح آنا تھا, مرات ان کی جمع یعنی مجرور آئی, تین دفعہ تین بار وہ تم سے اجازت مانگے, اور یہاں موقع مرات سے مراد یہ نہیں کہ ایک دفعہ اجازت مانگے پھر دوسری پھر تیسری, بلکہ یہ ثلاث ظرف کے معنوں میں لے تو اس کا مطلب ہے تین موقعوں پر, ان معنوں میں تین باریں, یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہیں اجازت دو پھر کہیں اجازت دو, تو تین موقعوں کے معنوں میں آیا, کیونکہ اگلی آیت یہ میں نے تائید کرتی ہے, سیاق و سباق بھی میں نے متعین کرتا ہے, من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے, ایک وہ وقت اس وقت یہ اجازت کس بات کی لیں, اب یہاں دیکھیے بیان نہیں ہوا کس بات کی اجازت لیں, جانے کی, آنے کی, سونے کی, کھانے کی, کس بات کی, یہ اگلی ساری عبارت سے سمجھا جاتا ہے کہ اندر آنے کی, اور شاید یہ اس لیے بھی ہو کہ اس کا پچھلی آیت کے ساتھ بھی تعلق ہے, لا تدخلوا بیوتاً حتی تستأنسوا کے ساتھ داخل نہ ہو, اگر اس کو سامنے رکھیں تو یہی معنی سیاق کے اعتبار سے کنٹیکسٹ خود بخود معنی متعین کر دیتا ہے, ورنہ تو بیان نہیں ہے. تو فجر کی نماز سے پہلے, یہ بھی پچھلی رات کا حصہ ہوا, وحین تضعون ثيابكم من الظهر, اور وہ وقت جب کہ حین اس طرح سے ظرف میں آیا ہے, تضعون وضع یضع رکھنا, رکھ دینا, ثيابكم تمہارے اپنے کپڑے, ثوب کی جمع, اور جب تم رکھ دیتے ہو اپنے کپڑے, من الظهر گرمی کی وجہ سے, ظهر ٹھیک دوپہر کو کہتے ہیں, ظہر اسی سے نکلا ہے, مادہ ہوئی ہے ظہر, ظہیرہ جو دوپہر کی سخت گرمی کا وقت ہوتا ہے اسے عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں, ویسے اس کے معنی پھر سخت حرارت کے بھی اسی لیے کیے جاتے ہیں, جب دن ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے یعنی چوٹی پہ ہوتا ہے تو اس وقت کو ظہیرہ کہتے ہیں, اور عرب میں یہ گرمی بے پناہ ہوتی ہے, اب بھی وہاں عموماً دکانیں تین چار بجے تک بند ہی رہتی ہیں خصوصاً گرمی کے موسم میں, تو وہ وقت جبکہ تم کپڑے اتار دیتے ہو, من الظہیرہ, من کے معنی بسبب بھی کر دیتے ہیں, کر سکتے ہیں ظہیرہ کی وجہ سے, سخت گرمی میں جب تم کپڑے رکھ دیتے ہو, اور رکھ دینے کا معنی ہے کہ عموماً عورتیں مرد گرمی کی وجہ سے کپڑے سر کے اتار دیتے ہوں گے یا کوئی اور ہلکے کپڑے پہن لیتے ہوں گے اس طرح سے, بالکل جیسے آدمی باہر لپٹا لپٹا نکلتا ہے, وہ تو نہیں ہوتا, اور ننگا ہونا بھی نہیں مراد, بظاہر تم یہی ہے کپڑے رکھ دیتے ہو, یہ تھوڑے ہوتے ہیں یا قریباً اس میں اوریانی کا کوئی پہلو نکل آتا ہے, وہ مِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اور عشاء کی نماز کے بعد. اب دیکھیے ایک زمانے میں، اب تو خیر وہ کچھ تھوڑا سا دماغ ٹھکانے آ گیا. منکرین قرآن کہتے تھے قرآن میں پانچ نمازیں ہی نہیں ہیں. اور میرے پاس ایک رسالہ ہے گجرانوالا سے کسی نے لکھا تھا، چھپا وہاں سے، قرآن سے پھر خود نمازیں نکالنے کی کوشش کی ہے، گویا کہ یہ پہلے مسلمان تو سب غلط کرتے تھے. حالانکہ قرآن کریم اس طرح ریفرنس سے بات کر رہا ہے کہ مسلمان جانتے ہیں صلاۃ فجر کیا ہوتی ہے، صلاۃ عشاء کیا ہوتی ہے. یعنی جو نہ جانتا ہو اس کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ صلاۃ فجر اور عشاء دو نمازوں کا تو اس طرح سے ذکر آیا ہے نا، بالکل. تو باقی اور آیتیں بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں، لیکن یہ تو بالکل کلیئر ہے، ٹرم کے طور پر استعمال ہوا. اچھا، تو دوپہر کو گرمی کے وقت اور عشاء کے بعد پھر سونے کا وقت ہوتا ہے. تو اجازت مراد ہے گھر آنے کی، داخل ہونے کی، کہ اچانک نہ آ جائیں، اجازت لے کر آئیں. ثلاث عورات لکم، اب یہ ثلاث عورات لکم، عورات عورت کی جمع ہے، اور عورت کی جمع تو ہوگی عورات، اور عورت کے معنی پہلے بھی کیے تھے کہ اس کے ایک ویسے تو عین ویر واور ہے، معنی اس کا کانا ہونا بھی ہوتا ہے، ایک آنکھ جس کی ماری جائے، آور کہتے ہیں اسے. عورت ان کسی ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں سے کسی پر حملہ کیا جا سکے، ولنریبل والا، وہ صورت احزاب میں آیا ہے، وہ ماہی اب عورا. پھر اس سے جو ہے نا خلوت کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے، یہاں خلوت کا معنی ہی کیا اسی لیے انہوں نے. اچھا، دوسرا ہے کہ عورات تن کی یہ دو زیرے کیوں آئی ہیں اور ثلاثو رفع کیوں ہے؟ تو پھر یہ بنتا تو ہے، پورا جملہ تو بنتا نہیں، تو بات یہ ہے کہ حاضی ہی کر لیں اس کے شروع میں، مبتدا حاضی ہی سلاس و اوتیا تل کا کر لیں، تو ایک مبتدا معذوف ہے، یہ تین عورات تمہارے لیے ہیں، تین پردے کے وقت ہیں، کیوں کر لیجیے عورت کا ترجمہ. اور سلاسوں کی وجہ سے تمیز نے جمع مجروری آنا تھا نا، عورات ان تو اس لیے آیا، اور سلاسو عورات ان اسی طرح عدد معدود مضافوں کرایا کرتا ہے، سلاسن تو نہیں ہوتا، تو اس کا ایک مبتدا معذوف ہے جو کہ انڈر جسے مقدر کہتے ہیں، سمجھ لیں گے کہ ہم یہ ہیں تمہارے لیے تین پردے کہہ لیجئے، یا تین پردوں کے وقت عورات، یا یہ کہہ لیجئے کہ اصل میں یہ تین ہیں تمہارے اوپر وہ تمہاری کمزوری کے وقت، جس میں کمزوری ظاہر ہو. اگر ولنریبل والا معنی کریں تو جنسی لحاظ سے گویا کہ یہ وہ وقت ہیں جب تمہارے اس مقام پہ یا اس جگہ نظر پڑ سکتی ہے جس پہ نہیں پڑنی چاہیے، ان معنوں میں عورت ہو گیا نا، تو اس لیے پھر ضمناً کر لیا یہ تمہارے پردے کے اوقات ہیں. ہاں، ورنہ عورت میں ترجمہ پردے کا نہیں ہے، اس جگہ چیز کو چونکہ کہتے ہیں جہاں سے کوئی دشمن غلط قسم کی تمہارے خلاف کاروائی کر سکتا ہو، تو ان معنوں میں عورت کا معنی پردے کا بنتا ہے. اور یہ ہمارے ہاں جو عورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے پتہ نہیں اسی سے ہی بنا ہو شاید. یہ تمہارے لیے تین اوقات خلوت ہے. عورت کا کیا ترجمہ اردو والوں نے کیا؟ شرم، شرم بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، اور پردہ، پردہ مفہوم کا ترجمہ ہے، لفظ کا ترجمہ نہیں ہے. اچھا، لیسا علیکم ولا علیہم جناحم بعدہن، تم پر بھی اور ان پر بھی، یعنی اجازت دینے والوں پر بھی، اجازت لینے والوں پر بھی، نہیں ہے گرفت جناحن کوئی گرفت بعدہن ان کے بعد. ہن کی ضمیر ثلاث اورات کے لیے، یہ نو اوقات کے علاوہ باقی میں وہ آ جا سکتے ہیں. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ تم پر گھومنے والے ہیں، لفظی ترجمہ، طواف یطوف گھومنا ارد گرد، طواف اسم مبالغہ ہے، طوافون علیکم یہ علی کے صلے کے پاس ساتھ جا بات ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پاس بار بار آنا جانا، ورنہ تو طافہ آتا ہے، مثلا طاف البیت یا بل بیت آتا ہے، بے کے سلے کے ساتھ بھی آتا ہے، یا تطوفو تطوف کے ساتھ تو بے آتا ہے، شاید ثلاثی کے ساتھ بھی بے آتا ہو، اس وقت تو طواف کرنا ہوتا ہے، لیکن طاف علیہ اس کے دروازے پر بار بار گیا. شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک کتاب میں بڑے عمدہ دو شعر ہیں، اس نے اسی طواف کے لفظ کو لیا ہے کہ خوش آمدی لوگ امیروں وزیروں کے دروازوں پر یوں گھومتے ہیں گویا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. وہ اس طواف اور طواف کو ملایا اس نے، عربی کا ایک شعر کس کتاب میں پڑھا تھا، دراصل کاتب نے وہ خوش خط لکھنے کی مشق کی تھی. اچھا طواف, مجھے یہ شعر سے سید مبارک شاہ بغدادی علیہ الرحمۃ یاد آتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ کتاب میں لیے بیٹھا تھا تو انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا اور وہ اس شعر پہ جا کے, وہ کتاب ہے ہنر خط در افغانستان, افغانستان کی درد و قرن اخیر, پچھلی دو صدیوں میں افغانستان کی خطاطی کی تاریخ ہے. تو عزیز الدین پوپلزئی نے لکھی, اس نے مشق خوب کی ہیں, بہت اچھے شعر لکھے ہیں. اچھا اس میں بائی دفعہ کیونکہ 200 سال کی تاریخ ہے اور نادر شاہ نے حملہ کیا تھا اسی, احمد شاہ نے, نادر شاہ نے نہیں, احمد شاہ ابدالی نے, مرٹھوں کی لڑائی جو ہوئی چوتھی پانی پت کی, تو اس نے تو جتنے دلی کے کاتب ہیں اس دور کے آخری دور مغل کے, وہ سب اس نے افغانستان کے کاتب کہہ کے ذکر کیا, کیونکہ اس لیے کہ دلی پر حکومت وہ کہتے ہیں ہماری تھی. بہرحال یہ ضمناً ایک قصہ چل پڑا. طوافا طافا علیہ, کسی کے گرد گھومنا اور بار بار وزٹ کرنے کے معنی میں ہے. طوافون علیکم, وہ تمہارے اوپر بار بار آنے والے ہیں. بعضکم علی بعض, یہ اسی کا بدل ہے, یعنی یطوف بعضکم علی بعض, وہی فائنل کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر بار بار آتا ہے. اور طوافون علیکم کا بھی وہی, اور طوافون بھی اصل خبر ہے, ہم طوافون, یہاں بھی مقدر مانیں گے نا مبتدا, ہم طوافون علیکم, وہ تمہارے پاس بار بار آنے والے ہیں. اور بعضکم علی بعض یعنی ویطوف بعضکم علی بعض, یہ اس طرح کے ہی مقدر ہوتے ہیں جیسے ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ زبان میں کتنے ہی گیپ چھوڑے جاتے ہیں, عام استعمال میں بھی, ادبی زبان میں بھی, جن کو سامع کا ذہن خود بخود پر کر لیتا ہے, یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. تو طواف ان معنوں میں بار بار آنے والے کو کہتے ہیں, بلکہ یہ جو ہے نا بلی وغیرہ جو جانور گھر میں عام رہتے ہیں, اس کے لیے بھی فقہ والوں نے یہی لفظ استعمال کیا ہے. اور اسی عدم حرج کی بنا پر کہ اس نے بار بار آنے جانا ہے ہر وقت, وہ کیسے اجازت مانگے, پھر گیا پھر آیا پھر گیا پھر آیا, تو دن میں آدمی ہوشیار رہتا ہے, ٹھیک ہے آ جا رہا ہے, نوکر ہے ملازم ہے کوئی گھر والا ہے, وہ تو ہے بات, ان اوقات میں ذرا بے احتیاطی ہوتی ہے, اس لیے اس کو عدم حرج کا مسئلہ نکالا ہے فقہا نے اس سے. اور بلی کے جھوٹے کو جو جائز قرار دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے کھا لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں, اس میں دلیل یہی پائی جاتی ہے سور الحرہ کی کہ وہ بھی طوافین البیت میں سے ہے, ہر وقت آتی جاتی ہے, اگر اس کے جھوٹے کو پھینکنے لگے تو سارا کھانا برباد ہوگا. اس طرح سے بلیاں زیادہ ہوتی ہوں گی شاید, اور ممکن ہے کسی جگہ یہ سچویشن ہو. مکہ میں ہم نے بلیاں اتنی دیکھی ہیں, خدا کی پناہ, شاید وہاں مارتا تو انہیں کوئی ہے نہیں, اس طرح سے وہ اس قدر بلیاں ہیں تو گھروں میں تنگ بھی کرتی ہوں گی شاید, پتہ نہیں. تو وہ آنے جانے والے ہیں اس لیے عدم حرج کی بنا پر, باقی اوقات میں یہ نہیں پابندی ہوگی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, یوں اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے نشانیاں, یا احکام کہہ لے, نشانیاں نہیں آیات یا احکام. واللہ علیم حکیم, اللہ جاننے والا اور حکیم ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اور پھر جب تم میں سے جو بچے ہیں, یہاں جمع کا لفظ آیا ہے طفل کی جمع اطفال, اور طفل نابالغ بچے کو ہی کہا جاتا ہے یہاں سے, بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایڈولیسنس پیریڈ سے پہلے کی سٹیج پر ہے. بچے کے بھی مختلف سٹیجز ہیں, وہ سالبی نے اپنی کتاب سے کل لغت میں غالباً 8 یا 10 لکھے ہیں, وہ جنین سے شروع کیا ہے, پھر صبی, پھر طفل, اور پھر اس طرح سے شاب, اور پھر عمر کے مختلف حصوں میں آدمی کیا کہلاتا ہے, جوانی سے پہلے پہلے ہی 8-9 لفظ ہیں. تو جب تم میں سے جو بچے ہیں وہ پہنچ جائیں, بالغ الحلم, فاعل اطفال بالغ کا اور مفعول الحلم, تم میں سے جب بچے بلوغ کو پہنچ جائیں, فلیستأذن, پس اب انہیں چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیا کریں, کم استأذن الذین من قبلہم, جیسے کہ ان سے پہلے یعنی بڑے اجازت لیتے تھے, تو بڑوں کی بھی اجازت ہے. لونڈی اصل میں وہاں جو ہے ملک تیمانہم وغیرہ کا ذکر اس لیے کہ وہ بار بار آتے جاتے ہیں, نوکر وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس لیے اب کہا کہ نابالغ جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کو بھی اجازت لے کے آنا چاہیے. کذالک یبین اللہ لکم آیات, یوں اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے اپنے احکام, آیات ہی, واللہ علیم حکیم, اور وہ علیم حکیم ہے. والقواعد من النساء اللاتی, اور جو بیٹھ رہنے والی ہوں عورتوں میں سے, یہ قاعد کی جمع قواعد, یہ مونس کی جمع ہی ہوتی ہے, جیسے خالف ان کی جمع خوالف ہو آئی تھی, وزن یہ دراصل مونس ہی کی جمع کا ہے. قاعدۃ کی جمع بنا لے بیٹھ رہنے والی, اور قواعد، ایک بلکہ اسی سے یہ بنا قاعدہ اور قواعد، زبان کے قواعد، ان کو قواعد ان معنوں میں کہ وہ سیٹ رولز ہوتے ہیں، جیسے کوئی بیٹھ رہنے والی چیز ہو اس کو ہلایا نہ جا سکے، شاید اس سے اصطلاح بنا لی ہو قاعدہ اور قواعد. قاعدہ کے بنیادی معنی تو بنیاد کے ہی ہوتے ہیں نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْنَاهِ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. وہ قواعد اور یہ قواعد الگ الگ معنی، کوئی ایک معنی کرنا چاہے تو بڑی عجیب بات لگے گی، یعنی والقواعد من النساء، اس من کو تمیز کا من کہیں گے ایک لحاظ، بنیادیں گھر کی نہیں مراد بلکہ عورتوں میں سے جو بیٹھ رہنے والی ہیں، اللاتی لا یرجون نکاحن، یعنی گھر میں بیٹھی اس اگلے عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے جو کہ اب نکاح، کسی نکاح کی امید نہیں کرتی رکھتی، رجا یرجو امید کرنا، امید رکھنا، نکاحن چاہے جنسی تعلقات کے لفظی معنوں میں لے لیں یا عرفی معنوں میں کہ اب ان کو یہ نہیں ہے کہ ہمارا کہیں نکاح ہونا ہے، یا جنسی زندگی سے وہ آگے ذرا گزر گئی ہیں، فلیس علیہن جناحن، پس ان پر کوئی گرفت نہیں ہے، ان یوعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے رکھ دیا کرے، یعنی وہ اگر کپڑوں میں احتیاط نہ کرے تو ایسی بڑی عورتوں پر کوئی گرفت نہیں ہے، مگر غیر متبرجات بزینہ، حال ہے مگر وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوتے ہوئے یہ کام کرے. تبرج یا تبرج کہ میں نے جو اصطلاحی ہیں وہ ہیں زینت کی نمائش کرنا، بعض نے اس کو برج سے ملایا ہے، جو اپنے سینے ابھارنے کی کوشش کرے، اللہ عالم کے ساتھ تک اس سے تعلق ہے، لیکن تبرج کی زبر جو ہے وہ نسب کی علامت ہے اور یہ حال ہونے کی وجہ سے ہے، زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوتے ہوئے وہ اگر کپڑے اتارے، کیونکہ بعض جگہ بوڑھی بیگمات بھی خدا جانے کیا کیا سرخی پاؤڈر لگائے پھرتی ہوتی ہیں، یعنی وہیں یستا آفیف نہ خیر اللہ بلکہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو اس معاملے میں بدنام ہیں وہ نہیں کرتے، لیکن روپے پر دوبارہ تو بس یہ تو پھر تفسیری ترجمہ ہوگا نا، لفظی ترجمہ ہے کہ اپنے کپڑے رکھ دیں اس میں کوئی حرج نہیں. اب کپڑے سے کون سا، یہ تو ظاہر ہے کہ سارے کپڑے اتار دینا مراد نہیں، ہاں جی تو کپڑے رکھ دینا سے مراد جو زائد کپڑے پہنے جاتے ہیں وہی مراد لیے جائیں گے، تو آپ کو اس کی تفسیر کرنی پڑے گی کہ وضع ثیاب سے کیا مراد ہے، کون کسی قسم کے. دیکھیے پھر وہی بات کہ وضع ثیاب تو عموم ہے، اس کی تخصیص کریں، یہ تو عموم ہے، اس کا معنی تو سارے کپڑے اتار دیں، لیکن تخصیص کرنی پڑے گی، وہ پھر جو کہتے ہیں نا کہ یا حدیث اس میں ملے گی یا عقل سے کریں گے، دماغ سے کریں گے، عرف سے کریں گے، اس کی تخصیص کریں گے کہ کپڑے کون سے اس میں شامل ہیں کون سے خارج ہیں. دوپٹہ انہوں نے مراد لیا تو وہ تفسیری ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ نہیں ہے، یعنی ان کے خیال میں دوپٹہ اتارنے میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا برا معنی بھی نہیں ہے، کیونکہ اصلی چیز تو دوپٹہ ہے، اس کا لینا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. دوپٹہ بڑی چیز ہے جی، اصل بات تو یہی ہوتی ہے. وہ میری بچی ایک واقعہ سنا کرتی ہے کہ کالج میں پڑھتی تھی نا، تو وہ سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی، تو بعض لڑکیوں نے اسے کہا کہ رابے تم تو بڑی عجیب ہو، یہاں بھی تمہارا دوپٹہ ہی ہر وقت رہتا ہے، ہم تو صرف اپنے دادا ابو یا ابو کے سامنے دوپٹہ لے لیتے ہیں، ہم نے تو کبھی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا سبحان اللہ، دادا اور ابو کے سامنے تو دوپٹہ نہ لینے کی بھی اجازت ہے، اسی کے سامنے دوپٹہ لیتی ہو، باقی سب کے سامنے کھول دیا. ہاں الٹا حساب ہے جی. ہمارے جنگ ایک سیال تھا، کہتے ہیں کہ وہ عورت اس کی جا رہی تھی برقعے میں، منہ ننگا کیے ہوئے جا رہی تھی، اس کو تو نہیں پتا تھا، نوکر بھی کوئی ساتھ تھا یا کوئی، اتفاق میں اس نے سامنے سے خاوند کو دیکھا، آتے ہیں فوراً اس نے برقعہ لے لیا، اس نے گھوڑی پہ سوار تھی برقعہ پکڑا اور پھینک دیا اور کہا کہ جاؤ مجھ سے ہی مرغہ کرنا تھا، نوکر کے ساتھ بغیر جا رہی تھی، میں مجھے دیکھ کے مرغہ لے لیا، مرغے کہے کہ یہ بھی اسپیکٹ ہے تو صحیح. تو وضع سیاب میں کون سا مراد ہے؟ بہرحال دوپٹہ ایک معنی معقول معنی ہے، یستعففن اگر وہ عفت سے کام لیں. پہلے ابھی آپ نے پڑھا تھا فلیستعفف الذین لا یجدون، استعفاف کا معنی اپنی عفت کی حفاظت کرنا، اور اگر وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں یعنی این یستعففن ان مصدر ہوگا، یعنی استعفافهن خیر لهن، ان کا استعفاف ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اب عفت کی حفاظت کرنا کہیں یا نیکی کرے پرہیزگاری، اسی لیے شاہ صاحب نے ترجمہ کر لیا، یعنی یہ پرہیزگاری کی ایک نوعیت ہوگی نا، تو ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے. واللہ سمیعن علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے. پھر فرمایا لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی. اعمى اندھے کے لیے پہلے لفظ آ چکا ہے عین میم یہ سے افعل التفضیل. ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی گرفت ہے. آرج عین رے جیم، آرج اور لنگڑی عورت کو کہیں گے ارجا، وہ جیسے عامة اور امیا ہوتا ہے. حرج، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار پر کوئی گرفت ہے. ولا علی انفسکم، اور نہ خود تم پر. یہ اندھے لنگڑے کا یہاں کیوں ذکر ہے اور پھر جنرل کر دیا ہے کسی پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے؟ یہ تفسیروں میں اس کے کوئی پوائنٹ وائنٹ لکھے ہوتے ہیں. ان تاکلو، اب حرج کے بعد فی آتا ہے عموماً، یعنی لیسا علی فلاں و فلاں فلاں حرج فی ان تاکلو، اس بارے میں کوئی گرفت نہیں ہے. یہاں فی مقدر یا معذوف ہے کہ تم کھاؤ. ان تاکلو، ان کی وجہ سے تاکلو نصب میں آ گیا ہے. من بیوتکم، اپنے گھروں سے کھاؤ. او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادوں کہہ لے، باپ دادوں کے گھروں سے کھاؤ. یہ اب تاکلو کے بعد جو من آیا ہے، اس من پر عطف آگے سب کا جر میں ہے. بیوت آبائکم، بیوت کا عطف تو اسی بیوت پر چلتا. اور عجیب بات ہے کہ یہاں سارے لفظ بیوت کی ریپیٹیشن ہوئی ہے. اس میں کیا حکمت ہے، کیا مسئلہ ہے، اور اتنا کھول کے کیوں بیان ہوا ہے؟ ملاغت و بیان والے پھر اپنے اس کی توجیحات کرتے ہیں، یا مزید وضاحت کے لیے ہے. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. امن کی جمع امہات، یہ سب بیوت کے بعد مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جار میں ہے، اور بیوت پیچھے من پر عطف ہونے کی وجہ سے ہے. اور بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے. خے واو لامی اس کا مادہ ہوتا ہے، اور اسی سے خالہ اور خالون. اچھا، او بیوت اخوانکم، وہ پورا ایک دوسرے کے نیچے لکھا تھا نا، اس طرح سے ہوا ہے. اور بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. اور اخوان ویسے حقیقی بھائی نہیں بھی ہوتے، شاید وہ بھی مراد ہو، لیکن حقیقی بھی اس میں شامل ہیں. او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یہ بھی آپ جمع اختن کی جانتے ہیں. او بیوت اعمامکم، امن کی جمع اعمام، عین میم میم مادہ ہے، اپنے چچاؤں کے گھروں سے. او بیوت عماتکم، امن کی مونس عمتن اور جمع سالم عمات. او بیوت اخوالکم، او بیوت خالاتکم، یہ خالن اور خالتن خیوہ علام مادہ سے مامو اور خالہ کو کہہ سکتے ہیں، اور عام طور پر خالہ کے خامن کو بھی خالی کہہ دیتے ہیں، لیکن دراصل مراد مامو ہے، یعنی ماں کا بھائی اصل میں، تو عربی میں اسے کہتے ہیں خالو. تو اخوالکم، او بیوت خالاتکم، خالت ان کی جمع سالم ہے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا یعنی او بیوت ما، بیوت یہاں ڈراپ کر دیا ہے، یا ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ کہ تم مالک ہوئے اس کی کنجیوں کے. ملکتم، یا ما مالکت ایمانکم نہیں، ملکتم یا وہ جو کہ تم مالک ہوئے. مفاتح، مفاتح جمع مفتاح کی ہے، مفتاح کی جمع مفاتیح ہو آتی ہے، معنی وہی ہوتا ہے، لیکن اس میں نحوی اس کے اشتقاق میں فرق کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مفتاح کی جمع مفاتح ہو آتی ہے، اور مفتاح کی جمع مفاتیح ہو آتی ہے. تو چابیاں، کنجیاں، اس کی مفاتحہ ہو، یہ ہو کی ضمیر عائد ماں کے لیے ہے، یعنی اور یہاں ماں اللہ زی کے معنوں میں آیا ہے. بے جان کے لیے آتا ہے، غیر عاقل کے لیے آتا ہے، لیکن کہیں کہیں یہ اللہ زی کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور جس کی تم کنجیوں کے مالک ہوئے، اور پھر مراد جو بھی ہو، جس کا انتظام تمہارے ذمے ہے، اس کا تم مختار کار ہو وغیرہ. اردو والوں نے کیا کیا، تصرف کیا، لفظی ترجمہ تو یہی ہے، کوئی مفہوم وغیرہ کا کیا ہو. اگر نہیں، جہاں سے مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ماں کو وہ بے جان کر کے مکانوں کے معنی میں لے لیا، جس جگہ کے معنی لے لیا، ظرف کے معنی میں لے لیا. بعض دفعہ آتا تو ہے وقت کے معنی میں بھی. لیکن یہاں کھانا کھانے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے گھروں سے کھاؤ تو صرف جگہ پہ کھانے کی تو بات نہیں ہے، لہذا مختار کار جس کے ہیں، او صدیقکم یا تمہارا دوست، یعنی بیوتے یا بیت صدیقکم، کیونکہ صدیق تو واحد آیا، اصدقاء نہیں آیا، او صدیقکم یا تمہارے دوست گھر، اور اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے ہاں کھانا کھانا، تو یہ ان کے ہاں کھانا کھانا آنے کے جو احکام ہیں اس کی سگنیفیکینس کیا ہے، کس پس منظر میں ہے، یہ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید یا ہم اپنے معاشرے میں ان کے معنی صحیح نہیں سمجھ سکتے، یا ان کو کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن کی لیول پہ بعض دفعہ ذہن میں معنی آتے ہیں، جیسے وہ سائنس کی روشنی میں اور معنی بعض دفعہ ذہن میں آتے ہیں. اگلی آیت کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، لیسا علیکم جناحم، قرآن نے یہ بھی کہا کہ ان جگہوں پہ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور کھانے میں دوسرا یہ ہے کہ تم پر اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، لیسا علیکم جناحم، یہاں بھی فی مقدر ہے، فی ان تاکلوا جمیعا، اس بات میں کہ تم کھاؤ سب کے سب، مراد ہے اکٹھے ہوتے ہوئے، کیونکہ اگلا لفظ ہے اشتاتن، جو کہ شتن کی جمع ہے، شتن معنی ہوتا ہے سپریٹ، جدا، اشتاتن جمیعا دونوں حال ہیں، اکٹھے ہوتے ہوئے، سپریٹ یا جدا ہوتے ہوئے کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ کھانا ہر ایک کے گھر سے کھا سکتے ہو، اور پھر اکٹھے کھاؤ یا کچھ کھاؤ. کھانے کے بارے میں اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں، شاید والی بات ہے، کمپیریٹو اسٹڈی والی بات، کلچر کی یا سوسائٹی کی یا مذہب، بعض مذہبوں میں یہودیوں میں مثلا یہ ہے، گریس پڑھتے ہیں، عیسائیوں میں بھی آیا، بالعموم وہ پسند اس کو کرتے ہیں کہ سارے اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، اور پھر ایک آدمی پہلے گریس پڑھتا ہے، کچھ الفاظ ہوتے ہیں خاص جو کہ یہودیوں سے چلے ہیں، پھر عیسائیوں میں آئے، پھر وہ کھانا کھاتے ہیں. اب یہ اس طرح سے کھانا کھانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر اکٹھا کھا سکتے ہو، اور کہے عموماً کسی بڑے کو کہتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے اچھا جی بسم اللہ چھوڑو، ہے جی چھوٹ گئی جی بس چلو اب. لیکن یہ جو جمیعاً اور اشتاتاً کی بات ہے، ہندوؤں کو دیکھیں اگر ہم، اب ہندو چاہے جتنے ایڈوانس ہو گیا، کھاتے پھرتے ہیں سب کچھ، لیکن بنیادی حکم ہندو کا یہ ہے، اور پنڈت دیانند نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے کھانے کا، ہندو مذہب کی خوبیوں میں گنوایا. الٹا ان کے ہاں یہ ہوتا ہے، چوکے بندھے ہوتے ہیں عموماً کچن میں، اس طرف ایک جسے ہم پیڑھی کہتے ہیں، چھوٹی سی سیٹ وہ بنی ہوتی ہے، تو جس کو کھانا دیں گے اس کے آگے ایک چھوٹی سی چوکی ہوگی، زیادہ تر اس پہ تھالی والے میں رکھ لے گا، اور وہ گھر والوں کی طرف سے بیٹھ کر کے ادھر دیوار کی طرف بیٹھ کے کھائے گا، اس کا پانی اس کا سالن رکھ دیا جاتا ہے. ہمیں ایک دفعہ ہندوؤں کے ہاں سے اس طرح، اور ہندو ہی کا کھانا ہم دیکھیں کہ ایک مذہب ہے جن کے ہاں اس طرح بالکل انڈیویجولی الگ کھانا، کہ گھر کے افراد کے پیچھے بھی اس کی طرح بھی پیٹ کر کے کھا، پھر اس آیت کا کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے. شاید ہماری سوسائٹی میں تو یہ بات اتنی نہ سمجھی جائے. بہرحال اکٹھے کھائیں تو بھی ٹھیک ہے، سب ایک ڈائننگ ٹیبل پہ مل کے کھائیں تو بھی ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے پکتا جائے اور ایک الگ کھاتا جائے. اسلام نے اس بارے میں کوئی رولز، اور یہ ہیں چونکہ بعض مذہب میں اس بارے میں کوئی پابندیاں یا ریسٹرکشنز، اسلام نے دونوں باتوں کی اجازت دے دی ہے. واللہ عالم. آگے کوئی ہے یہ اس
قسم ہے، ہاں چچا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، خالہ کے بیٹے بیٹیاں، ماموں کے، یہ سب کو اکٹھا کھانا ہے. اندر آپ کو
بارہ بات اتنی لمبی چوڑی بات جو قرآن نے کی ہے، بہرحال میں اللہ بہتر جانتا ہے. بات کوئی نکالنا چاہے نکال سکتا ہے، گنجائش نکل آتی ہے پھر یہ ساری. یوتن، اور جب تم داخل ہو گھروں میں، کچھ گھروں میں، یا نکرہ جو آیا ہے بعض گھروں میں، فسلموا علی انفسکم، بس تم سلام بھیجو اپنی جانوں پر. سلم یسلم، سلام کرنا، سلم علیہ جیسے آتا ہے، وسلموا تسلیما میں سلام بھیجنا، سلامتی کی دعا کرنا کسی کے لیے، تحیت من عند اللہ، تحیت ہوتے ہوئے، یا تحیتن کی نصب اس کا حال ہونے کی وجہ سے، یا مفعول لہو ہونے کی وجہ سے، برائے تحیہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اور تحیہ کی صفت ہے مبارکتن طیبتن، یا حال بھی ہو سکتا ہے اس کا، تحیہ مبارکہ اور طیبہ، تحیہ پھر وہی بنا دعائے سلامتی، اصل بنیادی معنی حی یحیی سے تو زندہ رہے کہنا. اور اس سے تحیہ بمد سلام اور مبارکہ تن طیبتن برکت والا سلام اور پاکیزہ سلام اللہ کی طرف سے ہے. یہ یعنی یہ ایک تحفہ یا دعا ہے خدا کی طرف سے, یہ سلام جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے اس طرح سے اپنے اوپر سلام کہا کرو. اس میں پھر یہ خالی گھر میں داخل ہونے میں بھی وہ فقہی ہی مسئلہ کہ السلام علیکم کہہ کے داخل ہوں بہتر ہے وغیرہ. یہ کمبختوں کی تربیت ایسی ہوتی تھی کہ ڈاکٹر سلام جب اس کے بچپن کی بات ہے چوتھی پانچویں میں جب پڑھتا تھا نا یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے تو بچہ بڑا تھا اپنے ماں باپ کا, ماں اس کی ادھر کہیں مرزا صاحب نے شادی کرائی تھی ان کی, مرزا کی بڑی دینداری تو ان میں زیادہ ہوتی ہے نا, تو سلام کی عادت یہ تھی کہ جب گھر آتا امی السلام علیکم, ایک بھائی ہے گود میں پنگوڑے میں السلام علیکم, کو بیٹھا ہے السلام علیکم, پھر باہر گیا کھیل کے آیا آدھے گھنٹے کے بعد السلام علیکم السلام علیکم. تو اس کے ساتھی اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیا بات ہے دس دفعہ گھر میں آتا ہے ہر دفعہ السلام علیکم, لیکن اسے سکھایا یہ کیا تھا اور وہ بلکہ جواب دیتا تھا لڑکوں کو کہ یہ اللہ کی سلامتی ہے, کیوں نہ ہم لیں دن میں ہزار دفعہ لیں, اس میں کیا حرج ہے. یعنی یہ اس زمانے سلام کی بات ہے جبکہ وہ بھی پرائمری میں پڑھتا تھا, تربیت وہ گھر میں دینی ماحول اس طرح کا تھا. شیروں میں بھی ہو تو سکتا ہے کوئی بات نہیں, لیکن یہ کہ کوئی خاص نظم وہ کیا مصطفیٰ جان رحمت والی جو بات ہے کہ اس کو بطور ایک ٹیکسٹ مقرر کر دیا ہے, کوئی اور مقرر کرے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم تبلیغی جماعت والوں کو یہ کہتے ہیں کہ دس سال بیس سال پچاس سال بعد ان کا تو قرآن تبلیغی نصاب رہ جائے گا شاید, تو ان کا سورت فاتحہ یہی مصطفیٰ جان ہی ہو جائے گا, نظر آتا ہی نہیں. اگر کوئی نعت پڑھنی ہے اگر صلاۃ و سلام ہی ہے تو کسی صیغے سے کرو. لوگوں نے صلاۃ و سلام کے صیغوں پر کتابیں لکھی ہیں, اتنی صیغے ٹھیک ہے وہ ایک ادبی جذباتی اور ادبی انداز میں, ایک اسماء اللہ الحسنیٰ پہ کتاب ہے محمود سامی نے اس میں میرے خیال میں 100 کے قریب درود شریف جمع کیے ہیں, اور مستند غیر مستند سب لے تو نبانی کی کتاب ہے سعادت القومین فی الصلاۃ والسلام علی سعادت الدارین فی الصلاۃ والسلام علی سید القومین, اس میں بھی اس نے جمع کیے. اور یہاں تک کہ اسادوں میں نے دیکھا, بہرحال لو لیبر کی ایک بہترین مثال تھی کہ یہاں کوئی عبد الغفار شاہ ہوتے تھے تقی اسادواں والی مسجد میں, وہاں بریلویوں کی عجیب بات ہے کہ یہ دو مسجدیں ساتھ ساتھ ہیں, تقی اسادواں بریلویوں کی ہے اور سامنے چینی والی مسجد ہے لدیسوں کی مسجد ہے. تو وہ عبد الغفار حسن جو تھے ویسے کچھ کی ہوں گے اہل اللہ کی قسم کے خیال یہی تھا, تو وہ جناب درود شریف کے مختلف سیرے لے کر کاتبوں سے لکھواتے رہے بڑے خوش خط. دو زخیم جلدیں میں نے دیکھی حافظ یوسف صاحب مرحوم کے ساتھ میں گیا تھا, ہم نمائش کے لیے لینا چاہتے تھے وہ, جب ہم نے وہ کتب سیرت کی نمائش کی تھی 63 میں اسلامیہ کالج میں, تو دیکھا تو صحیح ہم نے, لیکن وہ جو وہاں مجاور بیٹھے تھے نا انہوں نے واللہ عالم ہم پہ اعتبار نہ کیا, یا بہرحال بہانہ تو یہ بنایا جی کہ حضرت صاحب کا حکم ہے کہ یہ اس مکان سے باہر نہ نکلے, اس لیے انہوں نے ڈکلائن کر دیا لے جانے سے. لیکن یہ کہ اس نے خدا جانے کتنا پیسہ خرچ کیا اور وہ جتنے درود شریف کے سیرے تھے سارے کاتبوں سے خوشخط کر کے لکھوا کے دو زخیم والیوم وہاں یعنی تقیہ صادقہ میں موجود ہے, ٹائپ میں تو یہ وہ نبانی کی کتاب میں بھی ہے. تو اس طرح سے نعتیں تو بہت سی, چار جلدوں میں کتاب شائع ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں, چار ہے یا تین تو ضرور ہے, کہ عربی میں جو نعتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں گے ان کو جمع کیا ہے کسی نے, وہ 4 والیومز میں صرف عربی زبان کے. اردو میں یہ شفیق بریلوی نے بہت اچھا مجموعہ ایک نکالا ہے, بہاولپور سے ایک چھپا تھا اسی قسم کا ارمغان نعت, بہت اچھا مجموعہ تھا. تو بہرحال نعتیں تو بے شمار ہیں اور بڑے عجیب عجیب انداز میں ہیں, تو ایک نعت کو ہی ٹیکسٹ بنا لیا ہے, اسی کی ٹون ہے, اسی پر سب کچھ ہوتا ہے. یہ تو بات
واللہ جو ہے چار زبانوں میں لمبیا کے نظیروں کا پی نظر آپ آج کل کی وہ بھی سمبالک قسم کی بن گئی ہے,
بس وہ سمبالک ہی ہے نا کہ اس میں میری پہچان ہے. یعنی اصل بات یہاں آتی ہے کہ اس کے ذریعے سے میں پہچانا جاتا ہوں. یہ مولویوں کو یہ جو مصیبت ہوتی ہے نا, 1953 کی تحریک کیوں ناکام ہوئی تھی قادیانیوں کے خلاف, ہم تو سن جامعہ میں پڑھتے تھے, لیکن ایک وجہ یہ جو اندر خانے سنی کچھ اخباروں میں بھی آئی تھی کہ اس وقت یہ سب علماء بظاہر تو اکٹھے ہو گئے قادیانیوں کے خلاف, لیکن ہر ایک نے اپنے ایشو کو سمبولک پہ زیادہ زور دیا. آراریوں نے یہ سمجھا کہ ختم نبوت ہمارا سمبل ہے, جماعت اسلامی نے اس وقت سمجھا کہ اسلامی دستور کی مہم ہمارا سمبل ہے، اس بنا پر وہ ایک دوسرے پوچھے اندر خاندے اس میں کہ جی ان کی بات مانی گئی تو پھر تو وہ دستور والی بات ہو گئی، اور ان کی مانی گئی تو یہ ہو گئی. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طرح سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات، کر لیں ترجمہ یا احکام کر لیں تاکہ تم عقل سے کام لو، شاید کہ تم عقل سے کام لو، تاکہ کا ترجمہ تو نہیں ہوتا، شاید کہ یا امید ہے کہ تم. انما المؤمنون الذین، بات یہ ہے کہ بات تو اتنی سی ہے کہ المؤمنون مومن الذین وہ لوگ، یہ اب خبر چل رہی ہے آگے، سارے فقروں کو پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ مومنون مبتدا اور آگے جو صلہ موصول ہے وہ سارا اس کی خبر ہے. الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، مَعَهُ کی ضمیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی اہم معاملے پر، لفظی ترجمہ تو ہے یہ امرن جامعن، جمع کرنے والا معاملہ، اور پھر مراد ہے کوئی اہم معاملہ ہو، امر جامع جس میں سب کا ضروری ہو مشورہ یا اس میں اکٹھا ہونا. لم یذهبوا، تو وہ نہیں جاتے، ترجمہ کریں گے اذا کی وجہ سے، شرط کی وجہ سے، ورنہ تو ترجمہ ہے وہ گئے ہی نہیں. لم یذهبوا، وہ نہیں جاتے یعنی چھوڑ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، حتی یستغنوه، یہاں تک کہ وہ اس سے اجازت لے لیں. اور اردو میں حتیٰ کا معنی جب تک کے کرے تو پھر نہ کے ساتھ ترجمہ کرنا پڑتا ہے، جب تک کہ وہ اسے اجازت نہیں لے لیتے، یعنی وہ یوں ہی چپکے سے نہیں چلے جاتے تھے، یہ ایک ڈسپلن تھا جو اسلام نے سکھایا تھا ان کو. ان الذین یستأذنون کا، بے شک وہ لوگ جو تو اسے اجازت مانگتے ہیں یعنی جانے کی کہ کوئی گھر کا کام ہوگا یا کچھ، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھیے وہاں ایک اور کنٹیکسٹ میں آیا تھا دسویں سپارے میں، وہاں کہا تھا کہ جو اجازت مانگتے ہیں وہ منافق ہیں اور جو مومن ہیں وہ نہیں اجازت مانگتے. وہاں کنٹیکسٹ یہ تھا کہ جنگ میں نہ شامل ہونے کی اجازت نہ اجازت کا واقعہ تھا، اور یہاں ایک اور پس منظر میں ہے، لہذا دونوں آیتوں کو کوئی ملائے اور کہے جی قرآن میں تو تضاد ہے تو یہ ہونک پند ہوگا. اجازت مانگنا، اور پہلے فکرے نے کلیئر کر دیا، کانو معہ علی امر جامع لم یذهبوا، اس بیک گراؤنڈ میں کہا ہے، تو اسی میں کہا ہے فاذا استأذنوک، پس جب وہ تجھ سے اجازت مانگے، لبعض شأنہم، شان معنی ہوتا ہے معاملہ، شین حمزہ نون جمع ہوتی شؤون، افیئر جسے انگریزی میں کہتے ہیں، کسی اپنے پرسنل افیئر، شأنہم، لبعض شأنہم، اپنے معاملے کے بعض کے لیے، یعنی کسی اپنے کام کے لیے، یوں ترجمہ ہوگا، یعنی لشأنہم من شؤونہم، اس طرح سے اس کو بعض لگا دیا ہے تبعیض کا، اپنے کسی معاملے میں، تو فاذن، تو اجازت دے، لے، اس کو اذن کے بعد لام کا صلہ آتا ہے، اور استأذن کے ساتھ صلہ نہیں آتا، یعنی استأذنہ، اس نے اس سے اجازت مانگی، وَأَذِنَ لَهُ، اس نے اس کو اجازت دی، اس کو یوں نہیں کہتے أذنہ، اور أذنہ آیا تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اعلان کرنا، آگاہ کرنا کے معنی میں آتا ہے. فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو اجازت دے اس کو جس کو تو چاہے ان میں سے، من فَأَذَن کا مفعول ہے، شیتا تو نے چاہا، منہم ان میں سے، جس کو تو چاہتا ہے ان میں سے، اجازت دے، اختیار آپ کو ہے. واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگی، کیونکہ بات تو آداب رسالت کے، یہ بھی ذرا منافی بنتی ہے نا کہ اپنے کام کو ترجیح دے کر وہاں سے جا رہے ہیں، تو شاید اس وجہ سے یہ کہا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، مت بناؤ یا مت سمجھو یا مت قرار دو دعاء الرسول، پکارنا رسول کا، رسول کا دعوت دینا، پکارنا کسی کو یعنی پکارنا، اس میں دعا ہے تو مصدر دعا یدعو کا، لیکن بمعنى معروف آئے گا، کیونکہ رسول کا پکارا جانا مراد نہیں لیا جا سکتا، ویسے چاہیں تو وہ بھی ہو تو سکتا ہے، کیونکہ دعا کا معروف معنی لیں تو ہوگا رسول کا پکارنا تم کو، ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور اگر کہیں دعا رسول، رسول کو پکارنا، جیسے کہ تم آپس میں یعنی رسول کا پکارا جانا، یوں نہ سمجھو گنجائش نکال آتی ہے. لیکن جو معروف والا معنی دیتا ہے کہ جو رسول جب تم کو پکارتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو یوں نہ سمجھو کا دعا اے بعضکم بعضا، جیسے کہ تم آپس میں، جیسے کہ پکارنا ہوتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کا. رسول کا طلب کرنا اور معنی رکھتا ہے، اس کو زیادہ اہمیت دو. معروف کا ترجمہ یہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب کرنا کیا ہے، یہ معروف کا ہی ترجمہ کیا ہوگا. یعنی رسول کے پکارے جانے کو، مطلب تو پھر بھی وہی بنے گا کہ تم اس کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں پکارتے ہو. جیسے وہ ہے ولا تجہروا له بالقول كجهرب، مینوں کی گنجائش وہ بھی ہے کہ تم رسول کو اس طرح سے پکارو نہ پکارو، مفہوم بنے گا جیسا کہ تم آپس میں پکارو. اور معروف کا معنی یہ ہوگا کہ جب رسول تم کو پکارتا ہے تو اس کو یہ معمولی اہمیت نہ دیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر. گنجائش دعا کے معروف مجہول مصدر ہونے کے اعتبار سے نکلتی ہے، کیونکہ مصدر معروف مجہول کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن زیادہ شاید مترجمین نے معروف کے معنی میں کیا ہے کہ رسول تم کو جب پکارتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ جیسے آپس کا پکارنا، اس کو اہمیت دو، کیونکہ پچھلا کنٹیکسٹ بھی اس کی حمایت کرتا ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ جان لیا ہے، اللہ نے یا جانتا ہے بے شک ان لوگوں کو تم میں سے جو کہ کھسک جاتے ہیں. سین لام لام مادہ، سلالہ پڑھا تھا آپ نے، خلاصہ سلّا یسلو یا یسل یسلو سلاسی میں آتا ہے، اور اس کے معنی ہوتا ہے نکالنا، مثلا تلوار نکالنا، سلت سیفا، اس نے نیام سے تلوار کھینچ لی. اس سے تسلل باب تفاعل ہے، اور اس کا معنی ہے کھسک جانا چپکے سے، پتہ نہ چلنے دینا. تو صفائی سے کھسکنا، یعنی چونکہ سلّا یسلو میں بھی کوئی معنی ہے، تو یتسللون، جو کہ شاہ صاحب نے کہا بسب کی بیرو میں روان، اور ہم اردو میں ترجمہ اس کا کھسکنا کر سکتے ہیں. لوازن پناہ ڈھونڈنے والے ہوتے ہوئے، لواز لام واو زال مادہ ہے، لاز یلوزو کہ میں نے ہوتے ہیں پناہ ڈھونڈنا، حفاظت طلب کرنا، بالکل آز یعوزو کی طرح لاز یلوزو. اس کا ظرف کہیں کہیں اردو میں ملاز استعمال ہوتا ہے، ملجا ماوا ملاز. تو لوازن یہ فعالن کا، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہو، اور کچھ کہا نہیں جا سکتا بھائی، ہو سکتا ہے ثلاثی کا بھی مصدر ہو، ثلاثی کے مصدروں کا کوئی ڈھب تو نہیں نہ ہوتا ڈکشنری میں دیکھو، تو ہو سکتا ہے کہ لاز یلوزو لوزن اور لوازن بھی لکھا ہو، ضروری نہیں کہ لاواز یلاوزو سے ہی لواز نکلے. بہرحال معنی اس کا ہے حفاظت چاہنا، پروٹیکشن چاہنا. تو پھر یہ مصدر بمعنی حال آیا ہے، یعنی لائزین کہ وہ چپکے سے کھسکتے ہیں پناہ طلب کرتے ہوئے کہ کہیں چھپ جائے خدا جانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ کیا مصیبت لانے والے ہیں، کوئی سامنے بولنا پڑے گا. ہاں وہی لباس میں نے آڑ لینا ہی بنتا ہے نا، پناہ ڈھونڈنا. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، بس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو کہ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. امر ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اللہ کے لیے بھی یوں تو ہو سکتا ہے، لیکن جس کنٹیکسٹ میں ہو رہا ہے حضوری مراد ہے. ان لوگوں کو چاہیے جو حضور کے مخالفت کرتے ہیں، خالف یخالف مخالفت مذکر ہوئی آیا، ان تصیبہم فتنۃ، اس سے ڈرے کہ، کیونکہ حضرہ کے بعد ڈائریکٹ مفعول آتا ہے، حضرہ من نہیں آتا. آپ نے پڑھا فحذروہ، قرآن کریم میں آیا ہے. تو اس طرح سے فلیحذر کا مفعول ہے ان تصیبہم فتنۃ، یہ بات کہ ان کو کوئی فتنہ عام لگے. تصیبہ کے لفظی بنے اصابہ یصیبہ، ٹھیک نشانے پہ لگنا، فاعل فتنۃ ہے کہ ان پر آ لگے کوئی فتنہ، او یصیبہم عذاب علیم یا عذاب عظیم ان کو آ پہنچے. تو حضور کی مخالفت کے یہ نتائج نکل سکتے ہیں، اور اس لحاظ سے اس میں عموم ہے، ان منافقوں کی بات نہیں ہے. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ فتنہ اور عذاب علیم کے چانسز جو ہے اپنے لیے پیدا کر رہا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ رہو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے، للہ پہلے آیا ہے ورنہ یوں تھا ان ما فی السماوات والارض، یا ما محل النصب میں ہے، ان کا جو اسم ہے وہ یہی ما ہے. انما فی السماوات والارض للہ، للہ پہلے آئے گا تو ہم ہی سے ترجمہ کریں گے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے جس پر تم ہو. ما انتم علیہ، جس بات پر تم ہو، یعنی جو تمہاری پوزیشن ہے یا جس پر تم سٹینڈ ہے جو تمہارا. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جب وہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَيَوْمَ کا یہاں اس یعلم کے ساتھ بھی ظرف ہو سکتا ہے، اور وہ جانتا ہوگا اس دن کو بھی، یا جانتا ہے اس دن کو بھی، اس کے حالات کو بھی، کیونکہ اذکر یہاں لگانا واؤ کی وجہ سے کوئی درست نہیں لگتا. یا پھر اسی یرجعون کا ظرف مقدم سمجھ لیں، اور جبکہ وہ لوٹائے جائیں گے الیہ اس کی طرف. فینبئہم بما عملوا، پس وہ ان کو آگاہ کرے گا جو انہوں نے کیا اس سے. آگاہ کرے گا کا معنی ہے جزا سزا بھی دے گا، صرف اطلاع نہیں کر دے گا. واللہ بکل شئ علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، صدق اللہ العظیم. تبارک فعل ماضی ہے باب تفاعل کا، لفظی معنی تو ہے بنے گا، برکت والا ہوا. یہاں باہم والا شاید مشارکت کا اس کا معنی نہیں بنتا کہ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برکت دی، یہاں خصوصاً اللہ تعالیٰ کے ذمن میں تو اس کا معنی یہی بنے گا، برکت والا ہوا یا ہے، ہووے، جیسے دعائیہ ہوتا ہے. الذی، وہ جو کہ، یا جس نے کہ، کیونکہ آگے جو اردو ترجمہ آئے گا وہ نے کا متقاضی ہے متعدی ہونے کی وجہ سے، جس نے کہ نزل، اتارا، الفرقان، فرقان. فرقان کے لفظی معنی تو ہم کر چکے ہیں، فرقان کا وزن ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں میں فرق کرنے والا، جدا جدا کر دینے والا. پھر اس کے معنی حق و باطل میں فرق کرنا، امتیاز کرنا، اور اس طرح سے یہ قرآن کریم کے ایک لقب کے طور پر استعمال ہوا ہے. ویسے قرآن کریم میں تورات کے لیے بھی آیا ہے، سبھی ستارویں پارے میں پڑھا تھا، آسمانی کتابوں کے لیے یعنی ان جنرل بھی. یہاں مراد قرآن کریم اور اس کے یہ صفاتی نام آیا ہے ایک طرح سے. اعلیٰ عبد ہی، اپنے بندے پر، ہی کی ضمیر اللہ زی کے لیے ہے، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکون، تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین، جہان والوں کے لیے یا جہانوں کے لیے، نذیرن، ڈرانے والا. نذیرن تو لیکون کی خبر ہے، اور لیکون کا اسم یعنی ضمیر فاعل جو اس میں آ رہی ہے وہ یا تو قرآن کے لیے ہو سکتی ہے یا عبد کے لیے ہو سکتی ہے، جس کو بھی بنا لے، تاکہ وہ ہو جائے. لیکون نذیرن للعالمین، اس طرح سے عبارت ہے، تاکہ وہ ڈرانے والا ہو جائے جہان والوں کو یا سارے جہانوں کو. الذی لہ ملک السماوات، یہ نلذی تو اس لیے یہاں ویسے غلط ہی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ آیت ادھر ختم کی ہے اور ادھر نلذی سے شروع کیا ہے. اس کا قاعدہ الکتابت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی لکھا جائے، نذیر کے ساتھ، نلذی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کا کہ ہے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی. الذی سے مراد وہ پہلے الذی کا بدل ہی ہے سمجھیے. ولم یتخذ ولدا، اور نہیں پکڑا اس نے، پکڑا ہی نہیں کوئی بیٹا یا کوئی بچہ، یعنی کسی کو اپنا بیٹا فرزند بنایا ہی نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی ہوا ہی نہیں شریک اس کا حکومت میں، یعنی نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے حکومت میں. یہاں ملک حکومت میں، یعنی وہ جو قرآن کریم میں آیا نا، اللہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور حکومت بھی اسی کی ہے. تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملک میں شریک نہیں ہے. خلق میں شریک تو شاید کوئی بھی نہیں مانتا، جو مشرکین ہوتے ہیں خلق میں شریک تو شاید ہی کوئی مانتا ہو، لیکن سارا شرک جو ہے وہ ملک میں ہی بڑھتا ہے آ کے. وخلق کل شیئن، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، کل خلق کا مفعول ہے، فقدرہ، پھر اس کے لیے اندازہ مقرر کیا. قدر یقدر، تقدیر، اندازہ کرنا، اس کا اندازہ کیا، ہو شے کے لیے ہے، کل شے کے لیے، پھر ہر چیز کا اندازہ کیا، تقدیراً اندازہ کرنا مفعول مطلق ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا، خوب خوب اندازہ کیا، اس طرح ترجمہ کر لیں. ہر چیز ناپ تول کے ساتھ ہے، ہر ایک مقرر قواعد وغیرہ. تقدیر میں ان تمام قوانین اور ان اصولوں کی طرف اشارہ آ جاتا ہے جو مخلوق میں کار فرما ہیں، اور کچھ انسان نے دیکھے ہیں، کچھ شاید اب بھی نہ دیکھے ہوں. واتخذوا من دونہ آلہا، اور انہوں نے بنا لیے اس کے سوا کئی معبود. اتخذوا بنا لیے، پکڑ لیے، من دونہ یعنی اللہ کے سوا، ہی کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، آلہا الہ ان کی جمع ہے، یہ اس طرح آلہا تن. یاد رکھیے الہ تن اگر کہیں گے تو وہ الہ کی مؤنث ہوتی ہے، الہ تن دیوی، اور الہ دیوتا جیسے ترجمہ کر لیں. سورج کو مثلا الہ تن کہتے ہیں عربی میں، پوجا بھی کرتے ہوں گے، اور ویسے اس میں معنی اوپر چڑھنے کا ہوتا ہے اس لیے بھی. تو اس کی جمع آلہا آتی ہے، کیونکہ الہ کا لفظ معبودان باطل اور معبود حق سب پر اپلائی کرتا ہے، اللہ کا لفظ صرف اس میں ذات کے طور پر ہے، اس اللہ کے لیے بھی الہ کا لفظ آیا ہے، اور اسی وجہ سے پھر کلمے میں آتا لا الہ، کہ دراصل کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا، لیکن چونکہ ان کا تصور تھا تو اس لیے جمع بھی آ گئی اس کی. اور انہوں نے بنا ڈالے ہیں کئی معبود، لا یخلقون، جو کہ نہیں پیدا کرتے شیئن کسی چیز کو، یا لا یخلقون خلقن کے معنی میں آیا، وہم یخلقون، اور یا حالانکہ کہہ لیجئے وہ پیدا کیے گئے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی وہ مخلوق ہیں. اب چاہے انہیں انسان گھڑے، خلق یا خلق میں یا انسان کا کوئی چیز بنانے کا معنی بھی آ جاتا ہے اصل میں، لیکن یہاں شاید وہ نیک لوگ مراد ہوں جو کہ خود مخلوق ہیں، اور ان کے مخلوق ہونے کے وہ مانتے ہیں، تو وہ تو خود مخلوق ہیں. یخلقون فعل مجہول، لا یخلقون وہم یخلقون، ولا یملکون لانفسہم، اور وہ نہیں قبضے میں رکھتے اپنی ذاتوں کے لیے بھی، انفس جمع کا صیغہ آیا ہے، وہ اپنے لیے بھی یا اپنی ذات کے لیے بھی نہیں رکھتے قبضے میں، غرم ولا نفعان، نہ کوئی نقصان نہ کوئی نفع. اصل معنی تو ہے غرم نقصان پہنچانا، نفعان نفع دینا، اپنے لیے بھی وہ نفع نقصان، اردو میں پھر نفع نقصان مصدر سے ہی ترجمہ ہو سکتا ہے. ولا یملکونا، اور نہ ہی وہ مالک ہیں، نہ ہی وہ قبضے میں رکھتے ہیں، موتم ولا حیاتن، کوئی موت کوئی زندگی، ولا نشورن، اور نہ کوئی دوبارہ اٹھانا. نشر یا انشرو پھیلانا ہوتا ہے، اور انشر یون شیرو انشار بڑھنا چاہیے، لیکن عجیب بات ہے کہ اس کا مصدر نشوری استعمال ہوتا ہے، اور ویسے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے لفظ باب افعال سے آیا ہے. نشر یا انشرو میں نے تو پھیلانا ہوتا ہے نا، نشرن، ہو سکتا ہے اس کا مصدر بھی ثلاثی میں نشور ہوتا ہو، لیکن مردوں کو زندہ کرنے کے لیے باب افعال سے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اس لحاظ سے تو انشار ہونا چاہیے، لیکن نشور کے معنی بھی ہیں. ہوئی بہرحال اس کے معنی پھیلانا کے بنیادی ہوتے ہیں، اور پھر مردوں کو زندہ کرنا، نہ کوئی موت پر قادر ہے، نہ کسی کو زندگی دینے پر، نہ دوبارہ اٹھانے پر. ہاں جیسے ہم کہتے ہیں حشر نشر، ویسے نشر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نشر یان شور نہیں، اس کا باقاعدہ ایک معنی ہے یہ بھی، یعنی جہاں پھیلانا معنی ہے وہاں یہ معنی بھی ہے، انشر اللہ الموتا، یعنی باسا، یا اس طرح کے معنی ڈکشنریوں میں دیے ہوئے ہوتے ہیں. وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، ان ھذا الا افکن، یہ نہیں ہے مگر جھوٹ. ایک گھڑی ہوئی چیز آگے آتا ہے، افترا ہو، جس کو کہ اس نے گھڑ لیا، افکن ہے اصل میں، ان ھذا الا افکن افترا ہو، نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ جو کہ گھڑ لیا ہے، جو کہ اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن کریم کے بارے میں ھذا کا اشارہ ہے ان کا، کافروں کا، اور اسی کو وہ جھوٹ کہتے تھے کہ یہ وہی نہیں ہے، اس نے وہی سمجھ لی ہے یا وغیرہ. افترا کا فائل یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا کافروں کی زبان میں، اور ہو کی ضمیر پھر اس کے لیے ہے، یعنی یا ھذا کے لیے، یہ ایک جھوٹ ہے جس کو اس نے گھڑ لیا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کی مدد کی ہے اس کام پر، اعان یعین اعانتن، اعانا مدد کی، اعانہ اس کی مدد کی، علیہ اس کام پر، قوم آخرون کچھ دوسرے لوگوں نے، یعنی اعانا کا فاعل قوم آخرون ہے، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اس کی اس بات پر مدد کیا قرآن کے بنانے میں، فقد جاؤوا ظلما وزورا، قرآن کریم اس کا یہ جواب کہیے تو زیادہ تر مفسرین یہی کرتے ہیں کہ پس وہ لفظی ترجمہ یہاں جا آ کا آئے نہیں کیا جائے گا، بلکہ جا آ کے میں نے کیا کے بھی آتے ہیں، جا آ جا الامرہ اس نے وہ کام کیا، یعنی عطا کے معنی میں ہی آتا ہے، تو انہوں نے کیا ظلم اور زور، اس صورت میں تو ظلم اور زور جاؤ کا سیدھا مفعول بنتا ہے یہ فعل، یعنی ویسے بھی یہ فعل بظاہر لازم ہے لیکن اس کے مفعول آتے ہیں، جیسے کہتے ہیں جا اہو وہ اس کے پاس آیا، اس طرح سے جا الامرہ کے معنی یہ بھی ہے اس نے وہ کام کیا، تو جاؤ ظلم وزورا انہوں نے کیا ظلم اور جھوٹ، زور میں نے جھوٹ ہوتا ہے، ایک معنی اس کا بڑا زیبا اور ہے کہ بڑے عجیب عجیب معنی بنتے ہیں، زیارت اسی سے نکلا ہے، ازورا تو ظاہر جو پڑا تھا، تو ظاہر و انکاف مڑنا ایک طرف، تو ظاہر و انکاف ذات الجمین وہ بھی اسی سے باب مفالہ سے ہے، تو اس طرح سے مڑنا سے یہ جھوٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے، ظلم وزورا تو وہ تو انہوں نے کیا جھوٹ اور ظلم اور جھوٹ، یعنی یہ بات جو انہوں نے کی، یا ظلم اور زورن کو حال مانے تو پھر معنی بنے گا جاؤ ظالمین، زورن سے اس طرح اسم فاعل ثلاثی میں نہیں بنتا جس کے معنی ہو جھوٹ بولنے والا، زورا یا تزورا وغیرہ میں یہ معنی پھر آتے ہیں، یعنی جاؤ ظالمین متزورین اس قسم کا معنی ہوگا، تو انہوں نے یہ بات ظلم اور زور سے کہی، اور لیکن نہیں مفعول لہو نہیں بن سکتا، البتہ شاید طبری کے حوالے سے اس نے بات کی ہے یا اپنے طور پر ہی لکھ دیا ہے کسی نے، تو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کافروں کا ہی قول ہو، انہی کے بارے میں ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نے مدد کی ہے جس سے یہ قرآن لکھوا لکھو کے پڑھ رہا ہے، اور وہ جو لکھوانے والے ہیں وہ ظلم اور زور لائے ہیں، یعنی گویا کہ کافروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ظلم اور جھوٹ لائے ہیں جو اس کے لکھوانے والے، اس کو پھر اسد نے ٹرتھ کی پرورشن قرار دیا ہے، بہرحال وہ ایک ٹرتھ کی پرورشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی حق بھی بظاہر کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہ ظلم اور زور پر ہے جو لائے ہے قرآن، لیکن عام مفسرین نے یہاں وقف کیا ہے آخرون پر، اور ویسے یہ معانقہ ہے، سچی بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم آخرون فقط جاؤ ظلم وزورا، پھر یہ کافروں کا قول ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ مانا اپنی طرف سے اتنے حق، کیونکہ آیا ہے نا پہلے کہ پیغمبروں کو کہتے تھے یہ تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، یعنی اتنے متقی ہیں اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے کہ انہو الا رجل افترا علی اللہ کذبا، تو پھر وہ پرورشن آف ٹروتھ جسے کہا جائے وہ پھر بنتا ہے، یعنی اپنی طرف سے سچے بنے لیکن ایک پرورس صورت ہے ان کے آٹروت کی، کہتے ہیں کہ جی یہ تو ظلم اور زور انہوں نے کیا ہے کہ اللہ کی طرف کتاب کو منسوخ کر دیا، بہرحال یہ اگر پچھلی عبارت سے ملائے تو یہ بنتا ہے، اور اگر ہٹا دے اور الگ فکرہ مانے تو پھر یہ بنتا ہے کہ قرآن نے ڈیفینڈ کیا ہے، اور صرف اتنا ڈیفینڈ کیا ہے کہ یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بات کہتے ہیں، زور یزور آتا ہے تزویر، مزور کے معنی اس کے بن سکتے ہیں دھوکہ دینے والا، تزویر میں نہیں یہاں تو سلاسی سے ہے، لیکن اگر حال مانے نا تو مثلا اس کا اسم فاعل پڑھنا چاہیے نا ظاہر، ظاہر کا معنی زیارت کرنے والا تو ہوتا ہے، ظاہر کا معنی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، اس کے لیے ان معنوں میں پھر یہ باب ہے، شاید تفعول سے بھی آتا لیکن تفعیل سے تو تصویر تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسلامی کالج میں پتہ نہیں کسی نے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی یا کیا چھپی بھی تھی تو صحیح، تو سر سید احمد خان کی تفسیر کا ایک نسخہ پڑا تھا وہاں، تو کسی نے ٹائٹل لکھا تھا تفسیر پر تصویر سر سید احمد خان، یعنی وہ جھوٹ سے بھری ہوئی تفسیر پر تصویر، تو اس طرح سے وہ دونوں معنی کو گنجائش ہے، لیکن عام مفسرین ہمارے اس کو ملا کے ترجمہ کرتے ہیں، وقالو اگر ان کا قول چل رہا ہے، وقالو اساطیر الاولین اور وہ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین ہے. اب اساطیر الاولین سے پہلے مبتدا محذوف ہے, یعنی ہوا اساطیر الیحیٰ اساطیر الاولین, یہ تو پہلے لوگوں کی قصے ہیں.
القرآن
ہاں قرآن ہو یا حاضر القرآن, بلکہ اوپر حاضہ آیا ہے نا, وہی حاضہ چل رہا ہے. ان حاضہ ایک تاتا بہا جس کو اس نے لکھوا لیا ہے, ایک تاتا بہا کسی سے لکھوا لینا, اس کو کہنا کہ یہ مجھے لکھ دو, اس کے لیے یہ باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے. کتب یکتب محنت ہوتا ہے لکھنا, لیکن اکتتاب کے میں یہ معنی ہے لکھوا لیا ہے. ایک تاتا بہا خود نہیں لکھا بلکہ لکھوا لیا ہے. فہی تم لا علیہ, پس یہ اس پر ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, یوں ترجمہ ہو سکتا ہے. یعنی پڑھا میں یہ کہ لکھوا کے رکھا ہے, پھر کوئی اس کو پڑھ کے سناتا ہے. اور املا املا یملی املان میملام واو مادہ سے جس کے معنی مہلت دینا بھی ہوتا ہے, لیکن جب یہ علا کے سلے کے ساتھ آئے املا علیہ تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کو کچھ لکھوانا. فل یمل الولی یہو بالعدل وغیرہ میں اس طرح سے آیا یہ پہلے. تو تم لا علیہ اس پر اس کو املا کرایا جاتا ہے. اردو میں علا کا ترجمہ پر سے تو پھر نہیں ہو سکتا, یا پھر کرے کہ اس پر پڑھا جاتا ہے, یعنی اس نے لکھوا کے رکھ لیا, کوئی پھر اس کو پڑھ کے سناتا رہتا ہے. بکرتن و اصیلن, صبح کو بھی اور شاموں کو بھی. بکرتن اور اصیلن ظرف ہو کر یہاں آئے ہیں. یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن کے سارے وہ الزامات بھی جمع کیے جائیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لگاتے تھے, یا ان میں سے یہ چیز بھی اہم ہے. سورت النحل میں بھی تین چار باتیں, اور بلکہ اسی قسم کا مضمون آیا تھا, لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, اس میں اسی ریفرنس سے بات ہوئی ہے کہ اس کو کوئی سکھاتا ہے کہیں. اس میں ایک بات تو ظاہر ہے کہ چاہے یہ اعتراض ہے, لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ خود نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے, لکھوا لیا ہے کوئی اس کو پڑھ کے سناتا ہے. رسول کے لکھنے پڑھنے پر تو وہ الزام نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ لکھا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے اس لیے فریب بنائے پھرتا ہے. گویا کہ اس اعتراض میں بھی یہ بات تو تسلیم کر لی گئی ہے. باقی رہ گیا یہ, تو عجیب بات ہے کہ اللہ میاں نے اس اعتراض کو بیان کیا جو آج تک مستشرقین ریپیٹ کرتے پھرتے ہیں کہ یہ یہودیوں سے لیا اور عیسائیوں سے لیا, اور وہ اس کے طویل طویل جواب بھی بنتے ہیں. اس میں میرا خیال میں مودودی صاحب نے اچھا لکھا ہے, میں نے دوسرے تو نہیں پڑھے لیکن ان کی تفسیر میں یہ آج شاید کبھی پڑھنے کا موقع ملا تھا, انہوں نے اچھا منطقی طریقے پر اس پر بحث کی ہے, موقع ملے پڑھ لیجئے. قل انزلہ الذی, کہہ دیجئے کہ اس کو تو اتارا ہے اس نے. قرآن کریم اتنی منطقیانہ بحث نہیں کرتا کہ یہ ہے تو پھر یہ کیوں نہ ہو, جیسے وہ کوئی بے ایمانی کرے اور پھر کہتا ہے کہ جی مجھے بے ایمانی کی ضرورت کیا ہے, یہ بھی ایک منطق تو ہوتی ہے. قرآن کریم تو سیدھا جواب دیتا ہے.